أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. پچھلے سمسٹر کی پہلی کلاس سے آج تک غالباً کوئی بھی کلاس وقت سے شروع نہ ہو سکی، اور اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ بعض اوقات اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی ہے ختم کی وجہ سے کہ یہاں حاضری دی جائے، اور ارادتاً تو نہیں لیکن یہ سوچتا ہوں کہ شاید 11-12 منٹ کی تاخیر ہو تو پھر پابندی لگ جائے آنے میں 10 منٹ کا جو وقفہ، لیکن اتفاق ایسا بھی اب تک 11-12 منٹ والی بات نہ ہو سکی. آج میں ذرا جلدی پہنچ گیا تھا لیکن ایک انتہائی اہم مشورہ دروازے ہی سے کرنا پڑ رہا تھا ایک مومن کو، اس لیے آپ کو تھوڑی تاخیر ہوئی. مسائل فقہ اس سمسٹر کا خاص عنوان ہوگا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے 2 سمسٹر کے نتیجے میں 3 یا 4 عنوان ابھی نامکمل ہیں. ایک تصویر کا مسئلہ، دوسرے وہ مسئلہ کہ تخلیق کیے بغیر عبادت میں داڑھی پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں، تیسرے وہ مسئلہ کہ اگر انسان ریل کے سفر میں کسی چیکر کو آتا دیکھ کے نماز شروع کر دے تو اس کی نماز صحیح ہے یا غلط. یہ دوسرا اور تیسرا دونوں مسئلے داڑھی کے مسائل میں شامل ہیں جو اب تک باوجود یہ کہ ہر سمسٹر میں بیان ہو رہا داڑھی کا مسئلہ ہے، پہلے سمسٹر میں بھی آیا، پھر داڑھی الگ داڑھی کا مسئلہ دوسرے سمسٹر میں بھی آیا، لیکن اس کے باوجود نامکمل رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ داڑھی کا مسئلہ فقہ کا مسئلہ کم ہے، منطق اور فلسفے کا مسئلہ زیادہ ہے، اس لیے بہت خشک ہے. اور اتنا خشک ہے کہ اگر ایک ہی سمسٹر میں اس کو لے لیا جائے تو بہت سے لوگوں کی دلچسپی بالکل ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ 2 چیزیں مجھے یاد ہیں. تیسرا مسئلہ شخصیات نماز کا، جس کے ساتھ بھی یہی پریشانی ہے، اتنا خشک مسئلہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک سمسٹر میں مکمل اس کو لے لیں تو بہت سے لوگوں کے لیے وہ غیر دلچسپ یا غیر مفید بن جاتا ہے. چنانچہ اس کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہر سمسٹر میں تھوڑا تھوڑا بیان کیا جا رہا ہے. یہ 3 مسئلے تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں. داڑھی سے متعلق 2 مسئلے، شخصیات نماز کے کچھ مسائل، اور وہ تصویر والے مسئلے. اور ابتدائی 3-4 جو تقاریر ہوں گی اس میں انہیں مسائل کو پہلے مکمل کیا جائے گا. میں نے یہ پہلی تصویر بتائی کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ باقی بچ رہا جو میرے حافظے سے نکل گیا ہے تو آپ بعد میں یہ کسی اور تقریر میں اس کا تذکرہ کر دیں یا مجھے اطلاع کر دیں، تاکہ پچھلے 2 سمسٹر کی تمام نامکمل چیزیں اس دفعہ تو مکمل ہو جائیں. تیسرا سمسٹر تو یقیناً مکمل ہوگا، اس کے بعد 14 سمسٹر کیونکہ امتحان سے زیادہ مشکوق ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز مکمل ہو جائے. اچھا، اب آج جو ہماری گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے یہ ابتدائی گفتگو پھر آپ کو ایسے ہی لگے گی کہ جیسے کوئی بہت ہی زیادہ مفید یا کام کی چیز نہیں بیان کی گئی، لیکن ایک خاص مسئلہ سے میں یہ گفتگو کرنے کے اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہوں. پہلے سمسٹر میں بھی میں نے اعلان کیا اور دوسرے میں بھی یہ اعلان کیا کہ یہ جو اصول فقہ یہاں پہ بتائے گئے اور جو استدلالی فقہ کے کچھ مسئلے بتائے گئے، ایک تو ہوتا ہے فقہ کا سیدھا سادہ مسئلہ، ایک ہے اس کی دلیل کے ساتھ بات کرنا. یہ سارے مسئلے اس لیے نہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں یہاں آلریڈی اتنے زیادہ فسادات اور فتنے موجود ہیں، ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ 10, 15, 20, 25, 50 آدمی اس نامکمل معلومات کی بنیاد پر اپنے آپ کو مستحد یا فقہ کا ماہر سمجھنے لگے. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جب یہ سمسٹر اپنے پہلا سمسٹر درمیان میں تھا تو آیت اللہ رسول کے ایک انتہائی مقدس وکیل ایران سے تشریف لائے تھے، اور ان کو جب یہ اطلاع ملی تو ذرا انہوں نے اظہار پریشانی کیا. ان معنوں میں تو یہ سلسلہ وہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ جو باقاعدہ اپنی زندگی وقت پر دیں, ایک خاص انداز سے مدرسے کی تعلیم حاصل کریں جہاں الف بے سے لے کر مستحق تک بننا ہے, ایسے لوگوں کو تو ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ کہ جن کا یہ پارٹ ٹائم جاب بن جائے یا جن کی دلچسپی کا ایک حصہ یہ ہو, اس میں بڑے نقصانات ہیں, بڑے خطرے ہیں. تاریخ اسلام کی گواہی دے رہی کہ نیم ملا خطرہ ایمان حقیقی محاورہ ہاف نالج زیادہ خطرناک ہوتی مکمل جہالت کے مقابلے میں. اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ایران میں بھی اس چیز کو بھگت رہے ہیں. مجھے ڈاکٹر سرجری کا مسئلہ تھا, وہ تقریباً یہی مسئلہ تھا کم و بیش. کتابیں پڑھ کے تاریخ کا مطالعہ کر کے پیرس کی اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے یہ خیال پیدا ہوا اس شخصیت کے دل میں کہ میری معلومات مکمل ہو گئی ہیں. تو نیت اگر خالص بھی ہے مگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ معاشرے میں فساد زیادہ پھیلا دیتا ہے, اصلاح کا کام کم کرتا ہے. جو قرآن نے سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا, سورہ بقرہ کے شروع کی 10 آیتیں بہت ہی اہم آیتیں, کہ منافقین کا ایک جملہ یہ بھی ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ اس کو خود بھی پتا نہ ہو کہ نحنو مسلحون, ہم تو معاشرے میں اچھا کام کرنے جا رہے ہیں, ہم معاشرے میں اصلاح کرنے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے بل ہم المفسدون, یہ لوگ جو اپنے آپ کو ایک اچھی نیت کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں یہی تو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں اور فساد برپا کر رہے ہیں. فساد اردو والا فساد نہیں بلکہ شک والا فساد, یہ معاشرے میں خرابی. اب انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم ایران میں اس چیز کو بھگت رہے ہیں, اور میں نے اس سے پہلے تو ان سے کئی ملاقاتیں کی, تو بتایا کہ ہاں بے شک پاکستان میں بھی یہ مسئلہ کہ بعض خطبہ یا ممبر والے جان بوجھ کے یا قصدن یا کسی کے ایجنٹ بن کے معاذ اللہ کوئی خرابی نہیں پھیلا رہے ہیں, اپنی معلومات کی کمی کی وجہ سے, جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ساری معلومات ہیں, وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جبکہ ان کی نیت بالکل نیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ یہ جو درس دیا جا رہا ہے, اول تو یہ کہ میرا مشورہ ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, اور اگر آپ یہ بہتر سمجھے یہاں کے حالات میں کہ ہونا چاہیے تو مخصوصاً ان لوگوں کو جس میں شریک ہو رہے ہیں بار بار اس خطرے سے آگاہ کرتے رہیے, تو یہ اس لیے نہیں کہ یہ خیال کیا جائے کہ اس کی مدد سے آپ پوری صرف سمجھ لیں گے, یہ فقط اس لیے ہے کہ آپ کے مستحقین کی مشکلات کا اندازہ ہو, رسالہ عملیہ پڑھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے, مگر یہ خیال بالکل نہ ہو کہ سب کچھ اسی کے اندر آ گیا ہے. اور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہر سمسٹر میں 3-4 دفعہ اس بات کو دہراتا ہوں کہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اس گفتگو میں آپ کو شریک ہونا. اور جو پچھلے جو ہفتے گزرے اس میں جو باتیں بیان ہوئی انہیں کی مناسبت سے ایک اور پیغام آپ کے لیے, وہ یہ کہ یہ بات اس سے پہلے بیان ہو گئی کہ آپ جو کچھ حاصل کریں یہ آپ کو آگے پہنچانا ہے. جیسا میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ پہلی کلاس کی 3rd سیمسٹر کہ جتنے مسئلے معلوم ہوتے ہیں اتنے انسان کے کندھے جھک جاتے ہیں, یعنی اتنی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور موجودہ ماحول کے اندر جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ حضرات باقاعدہ طور پر نہ عالم بن سکتے ہیں اس درس کی مدد سے, ورنہ تو ہر ایک نیت یہ ہونا چاہیے, اور نہ آپ حضرات باقاعدہ طور پہ کوئی سفیر بن سکتے ہیں, نہ باقاعدہ طور پر کوئی مدرس بن سکتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی تقاریر شروع کر کے جو چھوٹی مجلسیں ہیں اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ داخل ہو جائیں کسی طرح. خصوصاً جو طالبات یہاں آتی ہیں خواتین کی مجلسیں زیادہ بھی ہوتی ہیں اور ان کا پڑھنا آسان بھی ہوتا. اس اعتبار سے اگر امر بالمعروف کی ذمہ داری آپ کو پورا کرنے کا کوئی اور طریقہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ بہترین طریقہ, اور معاشرہ بدلنے کے لیے سب سے بہتر چیز بھی یہی. یہ ذمہ بات آ گئی کہ آپ اس پر بھی غور کریں, خصوصاً آپ میں سے جن حضرات کے پاس یا جن خواتین کے پاس بولنے کی تھوڑی سی صلاحیت ہے. اچھا, اب پچھلی تقریر میں قاعدہ استعمال حکومت کرتا ہے تمام قاعدوں پر, اسی کی روشنی میں ایک بات کو مزید مجھے آگے بڑھانا. وہ مسئلہ جو میں اس وقت بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ بعض لوگ اصول فقہ کے اتنے قاعدے پڑھ کر ذرا کنفیوز ہو گئے, اور کنفیوز ان معنوں میں کہ توضیح المسائل سے جب ان قاعدوں کو ملاتے ہیں تو یہ نہیں مل پاتے. قاعدہ جو ان کو یہاں بتایا گیا اصول قانون جو ان کو یہاں بتایا گیا اس کی وجہ سے جواب کچھ اور ہونا چاہیے, مگر توضیح المسائل میں جواب کچھ اور لکھا ہوتا وہ سمجھ میں ان کی نہیں آتا. اور اس کنفیوژن کی وجہ غالباً یہ ہے کہ دو سال گزر گئے اس تقریر کو جو میں نے ایک ہی دفعہ کر لی, جبکہ شاید یہ بھی ہر سمسٹر میں دہرانا چاہیے تھا. کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ سارے اصول یہ سارے قوانین اس وقت کام آتے ہیں کہ جب نس نہ ہو. نس اگر سامنے آ جائے, جس کی تاریخ پچھلی سیمسٹر میں ہوئی تھی اور اس کا تذکرہ جو سیمسٹر پہلے ہوا تھا صبح موضوعیہ کے سلسلے کہ پانچ مقامات پر صبح موضوعیہ کام نہیں آتا, لیکن وہ فقط صبح موضوعیہ کی بات نہیں تھی. کوئی بھی اصول فقہ کا طاقتور ترین اصول کیوں نہ ہو جو سارے اصولوں پہ حکومت کرتا, نس جب مقابلے میں آ جائے تو کوئی اصول کام نہیں آتا. جیسا کہ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ قیاس تو نہیں مانتے, ہم لوگ قیاس تو نہیں مانتے, تو اسی لیے کہ قیاس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ نس ہونے کے باوجود انسان اپنی عقل چلا کہ اصول یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا, چنانچہ اگر حدیث بھی ہے تو ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے, یہ ہمارے یہاں پسند نہیں. اور جب ہم اصول فقہ بیان کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصول فقہ جتنے بھی ہم بتا رہے ہیں ہماری عقل کے مطابق یہ کام آ رہے ہیں, لیکن ان میں سے ہر اصول کو توڑنے والی نسیں موجود. صرف ہمارے موضوعیہ کی بات نہیں, ہر اصول کو توڑنے والی نسیں موجود. حرج کا اصول بہرحال اس کے خلاف بھی نس آ جاتی, اور جہاں پہ نس آ جائے وہاں حرج کا قانون ٹوٹ جائے گا. اشتغال کے لیے جہاں پہ نس آ جائے اور آئی, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اصول فقہ کے جتنے قوانین سب کو توڑنے والی نسیں موجود ہیں. تو جہاں کہیں آپ اصول فقہ کی مدد سے توحید کو سمجھنا چاہیں اور آپ کا ذہن جھٹکے کھانے لگے کہ کیا ہو رہا, آگے نہیں بڑھ رہی ہے گاڑی, مسلسل جھٹکے لگ رہے ہیں کہ اصول فقہ کا قانون تو یہ کہتا مگر علماء نے یہ فتویٰ دیا, اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ یقیناً کوئی نس ہوگی, اور یہ نہ سمجھیں کہ بہت کم نس ہوگی. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ بھائی قانون اگر ہے تو ہزار میں ایک دفعہ قانون ٹوٹ جائے گا نس کی وجہ سے, 999 دفعہ قانون چلے گا. نہیں, ایسا نہیں, یہ ریشو نہیں ہمارے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ 50% موقعوں پہ نس آئے اور قانون ٹوٹ رہا, 50% کے اندر قانون کام آئے, تو ایک دفعہ چار دفعہ چھ دفعہ بھی قانون ٹوٹے گا وہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی نس ہونی چاہیے. یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر مسائل میں ہمارے علماء میں اختلاف ہے. یہ اختلاف مسائل فقہ میں بھی ہے اور اصول فقہ میں بھی. جو اصول فقہ میں نے بتائے اس کے بارے میں ایک بات یہ میں نے واضح کر دی کہ ان میں سے ہر ایک کے اگینسٹ نسیں موجود ہیں, نصوص موجود ہیں. چنانچہ خالی اصول سمجھ کے یہ نہ سمجھیے کہ توحید یاد ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ خود جو اصول بیان کیے گئے ہیں یہ بھی متفقہ نہیں. میں تو ایک ہلکا سا خاکہ پیش کر رہا ہوں کہ آج کل کے مراجع کیا کہتے ہیں, ورنہ خود اصولوں کو نہ ماننے والے بھی مراجع گزرے ہیں اور آئندہ بھی گزر سکتے ہیں. بطور مثال استحصاب کا قانون بار بار بیان کیا گیا, استحصاب کے قانون کی اہمیت, مگر ہمارے یہاں ایسے مراجع گزرے ہیں جیسے سید مرتضیٰ جیسے مفید کے شاگرد علامہ رضی کے بڑے بھائی, جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا, ان کے بڑے بھائی, وہ استحصاب کو بالکل بھی نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ نہیں, استحصاب بالکل نہیں چلے گا. یعنی اگر خدا ہماری ٹنکی میں پر پانی تھا تو بہن کو شک ہو رہا ہے, کہیں قطعاً ہم استحصاب نہیں کر سکتے ہیں کہ اب تک پر پانی آ رہا ہوگا. بالکل پورے قانون استحصاب کو نہیں مانتے. پچھلی دفعہ تو آیا کہ ایک ایوریج سرجن ہے, بالکل نہیں مانتے. یا قیاس کے اندر شاید آپ کو یاد ہو کہ دو یا تین قیاس ایسے تھے کہ جو ہماری فقہ میں جائز, دو قیاس, اس میں سے ایک قیاس تھا قیاس منسوخ, منسوخ العلہ, کہ ایسا قیاس کہ جس میں نس آ گئی. یہ دیکھیے کہ میں آپ کے جو سوالات مجھ سے ہو رہے ہیں گزشتہ دو سال سے اس کی روشنی میں بات ہو رہی, قیاس منسوخ العلہ, کہ اگر علت خود حدیث میں آ جائے, الخمر حرام لانہ مسکرون, شراب حرام ہے لانہ کیوں کہ یہ نشہ لاتی, تو یہ قیاس منسوخ العلہ ہے. اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہمارے علماء اس قیاس کو مانتے ہیں, ایک قیاس اولویت کو جس کا دوسرا نام مفہوم تھا, اور ایک اس قیاس کو. لیکن یہاں بھی ہماری مراد علماء کی اکثریت تھی. ایسے مراجع گزرے جو کہتے ہیں کہ قیاس منسوخ العلہ بھی بیکار, ہم اس پر بھی عمل نہیں کریں گے. جیسے خود سید مرتضیٰ علیہ رحمۃ, اصول فقہ میں سید مرتضیٰ کا مقام بہت بلند ہے. کوئی بھی مرضی آئے اس کو ان کے فرمان کو اور ان کے اصولوں کو ضرور دیکھنا پڑتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ شراب حرام ہے نشے کی وجہ سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, حدیث میں خود علت آ گئی کہ نشے کی وجہ سے حرام ہے, اس لیے جہاں جہاں نشہ ملے سب حرام ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ نہیں, یہ عین ممکن ہے کہ جو نشہ اسلام میں حرام ہے فقط شراب والا نشہ حرام, اس لیے کہ جیسے زہر کڑوے بادام میں بھی زہر ہے, پوٹاشیم سائنائڈ میں بھی زہر, مگر دونوں زہروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ دوسرا پوٹیشیم والا زہر آپ نے منہ کی زبان پہ رکھا اور انتقال ہو گئے, اور کڑوے بادام آپ کھا جائیے اچھی خاصی مقدار میں کھا لیے, تب جا کے کہیں نقصان ہوتا. تو اگر یہ کہا جائے کہ زہر اسلام میں ممنوع, اس کا مطلب یہ دونوں زہر برابر نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو روایت آ گئی کہ شراب حرام ہے نشے کی وجہ سے, تو ہو سکتا ہے کہ نشے سے مراد وہ والا نشہ ہو جو شراب میں پایا جاتا, چرس والا نشہ اتنا نقصان دے نہ ہو, بھنگ والا نشہ اتنا نقصان دے نہ ہو. چنانچہ اس حکم کو ہم وہاں سے یہاں نہیں لا سکتے. یہ فقط میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا اختلاف اصول کے اندر بھی ہے, چنانچہ بات کے کسی مرجع یا بات کے کسی مستحق کا رسالہ عملی آپ کو اگر ایسا ملے کہ اس نے استحاب ہی کو کہیں سے نہیں مانا, تو آپ کو یہ تعجب نہ ہو کہ ایسا کیوں ہوا. یہاں پہ میں ایک ایسا واقعہ بتا دوں جو حقیقت ہے, مگر اس سے لطیفہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے اختلافات ہیں. کہ یہ مسئلہ شیعہ اور سنی دونوں کے پاس, کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم بہت بڑا عالم اور بڑا مرجع اپنے زمانے کا, لیکن اس کے بیٹے نے کچھ پڑھ کے نہ دیا. ایک عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد اس معیار سے پوری نہیں اترتی, اور اس کی وجہ بھی بالکل عقلی, کہ جو قوم کو دیکھنے لگ جائے وہ اپنے گھر کو ضرور نظر انداز کر دیتا, نظر انداز کر دینا پڑتا. بہرحال تو ان کے بیٹے نے کچھ پڑھ کے نہیں دیا, مگر باپ کے مرنے کے بعد انہیں کو اپنے باپ کی گدی سنبھالنا تھا. تو ہمارا اصول ہے, بلکہ ہمارے یہاں بھی دیانتدار علماء کا اصول ہے کہ انسان کو ترقی قابلیت سے ملے گی, خاندان سے نہیں. ورنہ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے گھرانے کہ خاندان کی تقلید ہوتی ہے, افراد کی تقلید نہیں ہوتی. کہ اگر پانچ یا چھ اس سے پہلے کوئی مستحق گزرا, اب اس کا بیٹا چاہے جاہل مطلب یہ ہے, مگر جو لوگ اس خاندان کی تقلید میں آ گئے وہ اس جاہل کی بھی تقلید کریں گے. تو بیٹے نے کچھ پہنچے نہ دیا, مگر باپ کی جلدی سنبھالنا تھا. گھبرا کہ جب باپ کا وقت آخر آیا تو باپ کے پاس پہنچا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا. اچھا باپ اس سے زیادہ گھبرا رہا تھا کہ میرے پاس کیا ہوگا. باپ بیٹا ایک مسئلہ میں تمہیں بتاتا ہوں, اس پر عمل کرنا تبھی تمہیں کوئی پریشانی پیش نہیں آئے. کوئی آدمی آ کر تم سے کوئی مسئلہ پوچھ, ہمیشہ اس کو بالکل اطمینان سے یہ جواب دے دینا کہ بھائی یہ مسئلہ مثلا پوچھا کہ فلاں چیز حرام ہے یا حلال. بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ حلال ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے بچ جائیے. کوئی بھی مسئلہ تو لا کر تم سے پوچھے, فقط یہ جواب دے دو, بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں, بہتر یہ کیجیے. کبھی بھی تمہاری غلطی کو نہیں پکڑ سکے گا. اور بیٹے نے اپنی ساری زندگی اصول پہ گزاری, اور کراچی میں جانتا بھی ہوں ایسے علماء کہ جنہوں نے اپنے باپ کے بعد اپنی مرجعیت, جو کراچی کی مرجعیت ہوتی ہے مقامی مرجعیت, اس کو اسی طرح سے برقرار رکھا کہ کچھ یہ کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں, یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, بہتر ہے کہ ایسا کریں بہتر ہے کہ نہ کریں. تو یہ حقیقت بھی کہ اتنے اختلافات مسائل میں بھی ہیں, اور اتنے بھی اختلافات اصولوں میں بھی ہیں کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ جو چیز مجھے بتائی گئی ہے یہ قیامت تک کے لیے ٹوٹ نہیں سکتی. اچھا اب میں اگلی منزل پہ آتا ہوں کہ یہ میں نے ایک بات کہی کہ ہر قانون کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی نس موجود, اور جہاں نس آ جاتی ہے وہاں قانون نہیں چلتا. یہاں پر ہمارا اور فقہ حنفی کا اختلاف ہے. فقہ حنفی میں ایک تو ہے قیاس جو اس سے پہلے آ گیا, ایک ہے استحسان. استحسان کے معنی یہ کہ مستحق کے سامنے ایک حدیث آئی اور ایک قانون آئے. اب اگر اس کے دل کو استحسان میں اچھا لگنا, اس کے دل کو اگر قانون اچھا لگے تو وہ معتبر اور مستند حدیث کو بھی چھوڑ سکتا. ہمارے یہاں قطن یہ مسئلہ نہیں, یعنی فقط کوئی عقل بھی نہیں چاہے گا, تو ہے کہ عقلن پتہ چلے کہ یہ چیز اختیار کر لو اور حدیث عقل کے خلاف جا رہی. نہیں, حدیث کی عقلن پر بات بتا رہی, مگر طبیعت کو مستحق کی طبیعت کو اتنی رسی نہیں لگ رہی, تو اسے یہ حق ہے کہ اپنے دل کی اچھائی کی مدد سے فتویٰ دے. یہ استحسان کہلاتا, جو فقہ حنفی کے اندر اس کی وہی اہمیت ہے جو ہمارے یہاں قرآن اور سنت کی اہمیت ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ چیز نہیں, سارے اصول سارے قوانین دو طرف کیے جائیں گے ردی کی دوسری میں, اگر نفس کے مقابلے میں آ رہے ہیں, جو ہم کہتے ہیں قیاس مقابلے نفس جائز نہیں. اور کتنے ہی ایسے موارد کہ بالکل واضح واضح قانون بھی ٹوٹ رہے ہیں. علماء لکھتے بھی یہ بھی لکھتے بھی ہیں کہ قانون کے اعتبار سے یہ مسئلہ بہت اچھا, مگر نفس اس کے خلاف آ گئی. میں اس کی دو تین مثالیں اس لیے دے دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز اور روزہ, اس کو ہمیشہ مساوی سمجھا جاتا کہ جو شرائط نماز میں ہے وہی شرائط روزے کے اعتبار سے ہوتی, اور اس سے لوگ بہت زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں, بہت زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں. کتنی ہی روایتیں ایسی ہیں جو معاشرے کے اس قانون کو توڑ رہی ہیں. میں ایک بہت ہی موٹی مثال دے رہا ہوں, ابھی اس کے بعد ہم اس سے زیادہ بیچ میں جائیں گے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نماز کے حکم ہوگا وہی روزے کا ہوگا, لیکن کتنا فرق ہے. ایک وہ فرق تو آپ کو یاد ہی کہ عورت کو نماز کی قضا نہیں کرنا, روزے کی قضا کرنا. ایک وہ فرق بھی آپ کو یاد ہو کہ باپ اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے, بڑے بیٹے پر احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے لیے قضا کرے, لیکن باپ اگر جان بوجھ کے روزے نہیں رکھ رہا, جو روزے اس نے سرکشی میں چھوڑے وہ آغا خود تو کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہی ہے کہ ان کی قضا کریں، آغا خمینی نہیں کہتے ہیں کہ قطعاً نہیں، نماز نہیں ہے جو نمازیں جانور سے چھوڑی گئی ہیں ان کی قضا بڑے بیٹے کو کرنا، لیکن جو گزرے جانور سے چھوڑے گئے ہیں ان کی قضا بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں. یا وہ مسئلہ کہ ایک انسان اگر غسل جنابت بھول جائے اور کئی دنوں تک وہ غسل جنابت نہ کرے، اس میں نماز و روزہ مشترک ہے یعنی بھول کی حالت میں. لیکن اگر ایک آدمی کو غسل جنابت کا صحیح طریقہ نہیں آتا، اب اصول کیا ہے کہ تین چیزوں میں کسی کو معافی نہیں، وضو، غسل اور تیمم. ایک آدمی غلط طریقے سے غسل جنابت کر رہا ہے کافی طویل عرصے کا، اس طویل عرصے میں جتنی نمازیں اس نے پڑھی ساری نمازیں باقی ہیں، لیکن روزے میں آپ کو یاد ہوگا یہ مسئلہ نہیں کہ اگر جہالت کی وجہ سے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے غلط غسل کرتا چلا رہا ہے ایک آدمی 50 سال بھی، تو اس کے روزے سارے صحیح، نمازوں کی اس کو قضا کرنا پڑے گی. جبکہ وہاں الٹا مسئلہ بتایا گیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ جو ہے کہ حالت نجاست عورت کی نمازیں معاف ہیں، روزے اس کو رکھنا. اور وہاں وجہ بھی معصوم نے بتائی تھی کہ وجہ کیا ہے کہ نمازیں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں ہر مہینے کے جہاں تک وہ قضا کرے گی، روزہ تو سال میں ایک دفعہ جداری، مگر یہ اس پہلے سے. دوسرا پہلو آپ دیکھیں غسل جنابت کے پہلو سے، تو وہاں الٹی بات ہوگی کہ اگر ایک آدمی کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، جیسے ہمارے یہاں لوگ وضو کے طریقے میں غلطی کرتے، غسل کے طریقے میں بھی غلطی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور ایسی غلطی کرتے ہیں کہ بعض اوقات یقین بھی نہیں آتا، مگر ہیں ایسے لوگ. چنانچہ میں جانتا ہوں خصوصاً ایسی خواتین کہ جن کو پتا نہیں کس نے اس میں جنابت کا طریقہ یہ بتایا کہ پیروں سے شروع کر کے سر سے ختم کرنا، جبکہ یہ نہ عقلن ہے، نہ عادت کے اعتبار سے ہے، نہ کہیں کا رواج ہے. ہر جگہ فطری طریقہ یہ ہے کہ سر سے دھونا شروع کرتے ہیں، پیر تھک جاتے ہیں. دائیں بائیں کے مسئلے میں ٹھیک ہے، وہ اسلام کا مسئلہ، لیکن یہ تو شاید دنیا میں کہیں کبھی رواج نہیں کہ پیروں سے دھوتے ہوئے سر تک لاتے. اس طرح کا غسل جنابت جو بھی کرے گا کسی بھی طریقے سے ہم اس کو ٹھیک نہیں مان سکتے، مگر اسلام کیا کہتا کہ طویل عرصے تک اگر ایسی غلطی کی تو نماز کی قضا واجب ہے، جتنی نمازیں 50 سال کی نمازیں اور روزے جتنے ایسے رکھ لیے وہ سارے کے سارے صحیح، کیونکہ یہ اصول بالکل غلط ہے معاشرے کا بنایا ہوا کہ نماز اور روزے کے مسائل ایک جیسے ہیں. جب وہ مسئلہ کہ چار مقامات پر متاثر آدمی کو حق ہے کہ چاہے نمازیں قصر پڑھے چاہے پوری پڑھے، چار مقامات پر، مکے میں، مدینے میں، آئرے حسینی میں اور مسجد کوفہ میں، چار مقامات ایسے کہ جس میں مسافر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مسافر ہونے کے بعد بھی نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے قصر بھی، مگر روزے میں یہ اختیار نہیں، روزہ بہرحال اسے قصر کرنا یعنی روزہ نہیں رکھے گا. تو یہ تو میں نے وہ مثال دی کہ معاشرہ کچھ اصولوں کو بناتا ہے مگر اسلام اس قسم کے اصولوں کو بالکل نہیں مانتا. لیکن ایسے اصول جو علماء اور مراجع نے بنائے فقط اس لیے نہیں مانے گئے کہ وہ نفس سے ٹکرا رہے ہیں، جس کی میں ایک مثال دے دوں، اس بہانے آپ کو کچھ مسئلے بھی یاد آ جائیں گے اور بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. ہمارے یہاں فقہ کا ایک مسئلہ ہے جو دوسرے سمسٹر میں آیا، دوبارہ ریپیٹ کر لیں، یہ تو میں نے کہا کہ کچھ ہمارے عوام الناس اپنے ذہنوں میں اصول بنا کے بیٹھے، اسلام نے ان کو ٹھکرا دیا، مگر بعض مقامات پر ہمارے مراجع سے بھی غلطی ہوئی کہ نفس کے مقابلے میں انہوں نے اصول بنا لیا اور آج تک وہ بطور مثال اس کو کوٹ کیا جاتا. فقط یہ بتانے کے لیے کہ بڑے سے بڑے عالم کی بھی اہمیت نہیں، نفس کے مقابلے میں جب اصول لے کے آئے، عقل نہیں ایک اصول. اب دیکھیے ہمارے تقریباً تمام علماء لکھتے ہیں کہ شکیہ کے نماز میں ایک ایسا موقع کہ شیخ صدوق کا فتویٰ بہترین فتویٰ ہے قوانین کے اعتبار سے. اگر شیخ وہ مسئلہ پہلے میں یاد دلا دوں آپ کو، اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. جب کسی کو شک ہو کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اب اس موقع پر اسلام نے اس کا علاج یہ بتایا کہ چوتھی رکعت سمجھتے ہیں. اس کے بعد شک کے دو پہلو اور ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دو نمازیں احتیاط پڑھو، اور دو نماز احتیاط میں فرق کرنے کے لیے کھڑے ہو کے پڑھو یا بیٹھ کے پڑھو، اور کھڑے ہو کے نماز احتیاط پہلے پڑھی جائے گی، بیٹھ کے نماز احتیاط بعد میں پڑھی جائے گی. چنانچہ دو رکعت کھڑے ہو کے نماز احتیاط پڑھی جائے اور دو رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے پڑھی جائے. یہ ایک مسئلہ جو ہمارے تمام کے تمام علماء اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ اور ان کے والد ماجد اور ہمارے ایک اور بہت بڑے عالم جو پہلے اہل سنت کے مستحد تھے، بعد میں دائرہ شیعہ میں داخل ہوئے، ابن جنید، یہ بڑے بڑے مراجع. شیخ صدوق کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے والد کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو خاص امام کے نائب جو تھے اس زمانے میں غیبت صغرا میں، ان کے ذریعے سے امام زمانہ تک اپلیکیشن پہنچوائی. امام نے پھر اسی چینل کے ذریعے سے واپس یہ پیغام دیا کہ ہم نے تمہارے حق میں دعا کی ہے اور تمہیں اولاد ہوگی. پھر شیخ صدوق کی ولادت ہوئی، اور جب شیخ صدوق جوان ہوئی تو امام زمانہ باقاعدہ خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہماری دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اس لیے تمہیں ہماری یہ خدمت انجام دینا، ہماری غیبت کے طور سے کتاب لکھو، اکمال الدین و اتمام النعمہ۔ وہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کی آیت سے یہ نام نکال کے غیبت امام زمانہ کی توفیق سے کتاب لکھی۔ اور یہ اور ان کے وہ والد کہ جنہوں نے ایمان تک درخواست پہنچائی اور جن کا جواب ملا، ان دونوں پر شکیات نماز کے مسئلے پہ فتویٰ، اس یہ جو مسئلہ میں نے بتایا کیا ان کا فتویٰ ہے، ان کا فتویٰ یہ کہ جب یہ دو تین اور چار کا شرط تو نماز تو چار رکعت سمجھ کے ختم کریں، اس کے بعد ایک رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھیں، دو رکعت نماز بیٹھ کے پڑھیں، یہ انہوں نے ایک فتویٰ دیا۔ ہمارے موجودہ مراجع، موجودہ نہیں بلکہ سارے مراجع گزشتہ اور آئندہ کے سوائے ان تین بڑے بڑے علماء سے سب یہی کہتے ہیں کہ دو رکعت کھڑے ہو کر پڑھو، دو رکعت بیٹھ کے پڑھو۔ اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ اگر دو والا پہلو صحیح تھا تو جو دو رکعت نماز پڑھی ہے وہ اس سے مل جائے گی دو اور دو چار، اور وہ جو بعد میں بیٹھ کے نماز پڑھی ہوگی یعنی سنت نماز بن جائے گی، اور اگر تین والا پہلو صحیح تھا تو جو دو رکعت بیٹھ کے پڑھی ہے وہ ایک کے برابر مانی جائے گی۔ تین رکعت تو اصلی نماز، ایک رکعت یہ چار رکعت، اور جو بیچ میں دو رکعت نماز احتیاط کی آگے پڑھی وہ ایک سنت نماز بن جائے گی۔ شیخ صدوق کیا فرماتے ہیں، یہ ان کے والد اتنے جنید اتنے بڑے بڑے مراجع، وہ ایک بہت ہی اچھا اصول نکال کے لاتے ہیں، اور ایسا اصول کہ جو علماء وہ والا فتویٰ دے رہے ہیں جو میں نے ابھی بتایا وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عقل اور اصول کے اعتبار سے شیخ صدوق کی بات صحیح ہے۔ کتنا بڑا مرضی ان کا فتویٰ کیا ہے کہ ایک رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھو اور دو رکعت نماز بیٹھ کے پڑھو۔ اچھا مجھے دو رکعت آپ بیٹھ کے پڑھیں گے وہ ایک کے برابر تو بن جائے گی، یہ بہترین کیوں مانا گیا اس کو، یہ زیادہ اچھا جواب، یہ زیادہ اچھا حل ہے اس پہلے کے مقابلے میں۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا ہے وہ کم اچھا، یہ صرف ظاہر کو دیکھ کر، ورنہ معاذ اللہ جب اس میں نہ ساری بھی ہے تو یقیناً وہ زیادہ اچھا، لیکن ظاہر یہ دماغ سے جو بات ہو رہی ہے اب وہ اتنی اچھا کہ پہلی صورت میں کیا ہو رہا تھا، جو آگاہ سوئی کا فتویٰ، جو آگاہ سمینی کا فتویٰ کہ پہلے دو رکعت پڑھو پھر بیٹھ کے پڑھو دو رکعت، اس میں یہ تھا کہ اگر اصلی نماز دو رکعت تو ٹھیک ہے وہ دو رکعت، اور یہ جو آپ نے دو رکعت پڑھی ہے بالکل، اور آخر کی جو نماز ہے وہ بیکار ہوگی، لیکن اگر اصلی تین رکعت نماز تو اس صورت میں اس تین کے ساتھ جس کو آپ جوائن کر رہے ہیں، جو ملا رہے ہیں، وہ آخر والی دو رکعت، وہ جو بیچ میں دو رکعت کھڑے ہو کے نماز آ گئی، یہ فالتو نماز آ گئی، دو چیزوں کو آپ جوائن کرنا چاہیں اور بیچ میں تیسری اجنبی چیز آ جائے تو وہ بہرحال ممکن نہیں، نفس کی وجہ سے ہم نے ملا دی۔ شیخ صدوق کے فتوے میں یہ خرابی نہیں، وہ بہترین مسئلہ، وہ کس طرح، وہ اس طرح سے کہ آپ نے اس کو چار رکعت سمجھ کے ختم کی، اگر چار ہی رکعت تھی تو فتویٰ بالکل ٹھیک کیا آپ نے، دونوں نمازیں احتیاط جو ہے واقعی سنت بن گئی۔ اچھا سنت کی جگہ میں لفظ بیکار اس وقت استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، ورنہ بیکار تو نہیں ہے لیکن اس لیے تاکہ بات واضح ہو۔ اچھا اب اگر آپ کی وہ اصلی نماز تین رکعت تھی تو آپ ایک رکعت چند کے گھاٹے میں جا رہے ہیں، اب جو آپ نے بعد میں ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھی یہ تین اور ایک چار، اور جو بیٹھ کے آپ نے پڑھی وہ بیکار ہو، ٹھیک۔ اور اگر اصلی نماز دو رکعت تھی تو اس کے بعد جو ایک رکعت نماز احتیاط پڑھی دو اور وہ تین، اور پھر جو آپ نے بیٹھ کے پڑھی یہ ایک رکعت تین اور ایک چار ہوگی، یعنی فالتو چیز بیچ میں کوئی نہیں آنے پائی، وہ جو دونوں نماز احتیاط آپ پڑھ رہے ہیں آخر میں دونوں کام آ گئے، فالتو چیز اگر آ بھی رہی ہے ایک پہلو میں تو وہ آخر میں آ رہی ہے، بیچ میں کوئی چیز فالتو نہیں آ رہی۔ سب نے کہا، یعنی مراجع نے مانا، اس شیخ صدوق اور ان کے والد اور اس میں جنید اصول کے اعتبار سے بہترین بات نکالی کہ نماز کے بیچ میں رکعتوں کے بیچ میں کوئی فالتو چیز نہیں آنی چاہیے، یہ اصول سے بہترین۔ ہمارا جو فتویٰ ہے اس کے اعتبار سے اس وقت تو کوئی فالتو چیز نہیں آئے گی کہ جب دو رکعت کی نماز ہم نے پڑھی ہے اور دو رکعت مل جائیں، لیکن تین والے پہلو میں فالتو رکعتیں بیچ میں دو آ رہی ہیں، کیونکہ تین وہ ہوں گی، بیچ میں دو رکعت بیکار ہو گئی، آخر کی ایک رکعت تین کے ساتھ ملے گی۔ لیکن اب دیکھیے اتنا تمام مراجع کی عقل میں آنے والا مسئلہ ہے، شیخ صدوق اور ان کے والد جیسے بڑے بڑے مراجع کا فتویٰ، کوئی معمولی مستحق بھی نہیں، بڑے بڑے مراجع، مگر ان نفس تد فقہ، یہ جملہ ہے آغاز اصل کا، مگر کیا کریں، نفس آ گئی ہے شیخ صدوق کے مقابلے میں، شیخ صدوق کی توجہ نہ رہی کہ ایک حدیث صحیح بھی موجود، اور وہ زمانہ تو ایسا زمانہ تھا کہ حدیثیں جمع ہو رہی تھیں، اس لیے اگر وہاں کوئی حدیث نگاہوں سے چھپ جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ تو تمام علماء لکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مراجع کا فتویٰ عقل کے مطابق بھی اصولوں سے بہترین بھی، لیکن کیا کریں کہ نفس آ کے اس کو روک رہی، تو قاعدہ استعمال ہو، قاعدہ حملے پہلے مسلم ہو، قاعدہ براعت ہو، قاعدہ حرج ہو، کوئی بھی چیز جب نفس آ جاتی ہے تو یہ سارے قانون اور قاعدے ٹوٹتے رہ جاتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی مسئلہ آئے گا کہ حرج کا قانون بھی آپ دیکھیں گے کہ نفس کے آگے آ کے ٹوٹ جاتا. اب یہ کہ حرج کی ڈگری ہے, ایک حرج ہے اور ایک موت ہے. موت بھی حرج ہے لیکن خالی زحمت اور پریشانی یہ بھی حرج ہے. تو عام پریشانی جو حرج میں داخل ہو جائے اس کو نہ کھا کے ایک مقام پہ توڑتی ہے, وہ مسئلہ مجھے آج بیان کرنا تھا. تو خیر اتنی لمبی چوڑی بات صرف اس لیے کہ جتنے بھی اصول آپ پڑھ رہے ہیں جب آپ کو مستحق رسالہ عملیہ میں یہ اصول نظر نہ آئے تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ شاید میں اصول صحیح نہیں سمجھا, اس لیے آپ معلومات کریں تو ٹھیک. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ ہمیشہ جو اصول بالکل آپ سمجھ بھی چکے ہیں, مثلا صبح موصولیہ کا اصول سمجھ بھی چکے ہیں, پھر بھی توضیح المسائل اس کے ساتھ نہیں چل رہی ہے, تو یقین کر لیجیے گا کہ یہ نس کی وجہ سے مستحق کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں. اصول بنائے اس لیے گئے ہیں کہ جہاں نس نہیں, اس لیے نہیں بنائے گئے کہ سب مقامات پہ شامل ہو جائیں جہاں نس نہیں. اور خصوص میں نے بتایا کہ اگر ہم یہ مانیں کہ اصول زیادہ ہیں نس کم ہے تو یہ بالکل غلط ہے. معصومین نے اتنی زندگی جو محنت کی اس میں نصوص ہمارے پاس زیادہ, پھر سب مقامات پہ نس نہیں ہے وہاں سے بھی اصول کام آتا. تو یہ تو بات مکمل ہو گئی, کچھ اصول ایسے کی روشنی میں بات مجھے کرنا تھی وہ مکمل ہو گئی. اب آئیے میں آج کے جو مسائل ہیں اس کو بیان کروں. اتفاق ایسا ہوا کہ پچھلی دفعہ کی تقریر میں اصول فقہ بتا رہا تھا, فقہ کا ایک مسئلہ آ گیا اور ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہوتی چلی گئی. تو پہلے تو اس مسئلے کو ہم کلیئر کر لیں. اگرچہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس وقت بھی اس خطرے کو محسوس کر لیا تھا کہ یہ مسئلہ غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا ہے, مگر ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں اصول فقہ پہ جا رہا ہوں. ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ گیا, لیکن ایسا لگا کہ بہت سے لوگوں کے ذہن اس جملے کی اہمیت واضح نہیں ہوئی, خصوصاً خواتین کی طرف سے یہ بات میرے دل میں آئی ہے, اس لیے میں اس سے بتا رہا ہوں. اور فقط یہ نہیں کہ کسی دفعہ کی وضاحت کرنا ہے, نہیں وضاحت نہیں کرنا, بس آج کے مسائل یہی, یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل موضوع اور کم پیش آتا ہے لیکن اہم موضوع. اور وہ مسئلہ مفقود الخبر کے بارے میں کیا ذمہ داری, وہ جو میں نے اصول فقہ میں بتایا تھا استصحاب الحیات, ایک آدمی کی زندگی کا استصحاب کرنا. اس میں ایک بات آ گئی کہ اگر اتنی مدت گزر جائے اس آدمی کو جو غائب ہو گیا, کہ عام طور پر اس میں لوگ مر جاتے ہیں موت آ جاتی ہے, تو اس کی بیوی کو حق ہے کہ پھر وہ اس کے شوہر کو مردہ سمجھ کے اور دوسری شادی وغیرہ کر سکتی ہے. مگر ایک جملہ میں نے بیچ میں عرض کر دیا تھا کہ آ کے میں شرح سے رجوع کرنے کے بعد, وہ صرف اس لیے کہ وہاں مسئلے نے وقت میں جانے وقت میں اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تفصیل میں جاتا, لیکن یہ مسئلہ کیونکہ توضیح میں نہیں ہے اس لیے آج پہلا مسئلہ ہمارا یہی ہوگا. جو اس سال کے مسائل فقہ ہیں آج کا پہلا مسئلہ یہی, اور بھی ابھی مسئلے آئیں گے آج ہی کے دن اور بھی مسئلے آئیں گے. تو آئیے سب سے پہلے تو اسی مسئلے کو لے لیں, مفقود الخبر. مفقود الخبر ایسا آدمی کہ جو اپنے وطن سے چلا اور اس کے بعد اس کی کوئی اطلاع نہیں ملی. شوہر اور بیوی کے رشتے میں اسلام کی نگاہ شوہر کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے, یہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری. اب طلاق کا حق اسلام نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے, عورت کے ہاتھ میں طلاق کا حق نہیں. اگر کبھی کوئی مسئلہ بنتا بھی ہے کہ عورت طلاق دے تو اس میں بھی یاد ہوگا آپ کو کہ بنے گی وہ مرد کی طرف سے وسیع, وہ نمائندگی کرے گی اپنے شوہر کی, وہ تو مسئلہ ختم. اس کے بعد ایک مسئلہ آیا تھا حاکم شرع کی طلاق, حاکم شرع کی طلاق, حاکم شرع جو طلاق دیتا ہے وہ بھی اسلام میں تھی. اس میں ہمارے مراجع میں اختلاف ہے کہ حاکم شرع کو کب کب طلاق دینے کا حق ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ حاکم شرع کو مطلقہ حق حاصل ہو جائے جب چاہے طلاق دے, حاکم شرع پر بھی پابندیاں. لیکن حاکم شرع سے ہماری مراد ہے مشترک, اس کی وضاحت مجھے اس لیے کرنا پڑ رہی کہ کراچی میں خیر آپ حضرات میں تو پھر بھی نہیں اتنا زیادہ عام نہیں, لیکن باقی مومنین میں اس چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی. وہ یہ کہ عورت کھلا لے سکتی ہے کورٹ کے ذریعے سے. بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ جس میں شیعہ اور سنی فقہ کا ایک ہی مسئلہ ہے, ایک ہی مسئلہ شیعہ اور سنی فقہ, مگر اس ایک مسئلے کی تشریح میں اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے شیعہ اور سنی دونوں فقہوں میں یہ بات موجود ہے کہ نماز جمعہ کے لیے امام وقت کی موجودگی ضروری ہے, شیعہ اور سنی دونوں علماء کے نزدیک یہ مسئلہ ہے. فرق صرف اس میں ہے کہ امام کسے کہتے ہیں, ہمارے یہاں امام معصوم مراد ہے, ان کے یہاں وہ خلیفہ کے جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہے. میں نے پچھلے سمسٹر میں حوالہ بھی دیا تھا, تو اسی لیے بعض اہل سنت احتیاط کرنے والے علماء کہتے ہیں کہ پاکستان کی نماز جمعہ کا صحیح ہونا بڑا مشکل ہے, کیونکہ یہاں کے حاکم نے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین نہیں کہا، چنانچہ وہ امام نہیں بنے، اور امام نہیں بنے تو جمعہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے شیعہ سنی دونوں میں ایک مسئلہ ہے کہ عورت پر اگر ظلم ہو رہا تو حاکم کو حق ہے طلاق دینے کا، مگر ان کے یہاں حاکم سے مراد یہ اسلامی حکومت کی فوج، ہمارے یہاں بھی حاکم سے مراد اسلامی حکومت کی فوج، مگر وہ کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، کیونکہ ان کے اصول کے مطابق خلیفہ بننے، ان کے اصول کے مطابق خلیفہ بننے کے چار طریقے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے شیعہ سنی کے درمیان۔ شیعوں کے نزدیک امام بننے کا ایک طریقہ ہے، اہل سنت کے نزدیک کیا طریقہ ہے؟ شیعوں کے نزدیک امامت صرف نص سے ثابت ہے، نصی نص کے ذریعے، نص کا مطلب یا آیت قرآن یا حدیث معتبر۔ اہل سنت کے یہاں خلیفہ بننے کے چار طریقے ہیں۔ یہ عقائد کی بات آ گئی، بعض لوگوں نے کہا کہ کبھی کبھی آپ عقائد بھی بتا دیں سمسٹر میں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدہ کے اختلاف۔ ان کے یہاں چار طریقے ہیں۔ نمبر ایک اجماع، کہ تمام مسلمان مل کے متفق ہو جائیں فلاں ہمارا حاصل، جیسے وہ کہتے ہیں کہ پہلی خلاف۔ نمبر دو وصیت، کہ ایک حاکم کو یہ حق ہے کہ وصیت کر جائے میرے بعد فلاں کو حاصل بنا، یہ بھی ان کے نزدیک بالکل ایک لیگل اور ویلڈ طریقہ، بالکل صحیح طریقہ، جیسے وہ کہتے ہیں کہ دوسری خلافت کسی طرح سے آئے۔ تیسرا طریقہ ہے شورا، نہ اجماع نہ وصیت، چند سمجھدار انٹلیکچوئل کریم جو ہے قوم کی وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے، یہ بھی ان کے نزدیک بالکل صحیح طریقہ ہے۔ اور چوتھا ہے استیلا، استیلا یا جس کو کہتے ہیں غلبہ، کہ اگر کوئی شخص نہ اس کے لیے اجماع ہوا، نہ شورا ہوا، نہ وصیت ہوئی، تلوار کے ذریعے سے قبضہ کر لے اور صریحاً کفر نہ کرے، تو اس کی حکومت بالکل صحیح اسلامی حکومت ہوگی۔ بالکل صحیح اسلامی حکومت اتنی ہی صحیح حکومت جتنی حکومت اجماع، جیسی حکومت اجماع سے ہوگی، ویسی ہی حکومت جیسی حکومت شورا سے ہوگی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو تلوار کے ذریعے سے حکومت حاصل کرنا بھی ان کے نزدیک بالکل جائز اور ویلڈ خلافت ہے، تو بالکل صحیح خلافت ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے ساتھ جب تک کہ کوئی مسلمان حاکم صریحاً کفر نہ کرے، جو چاہے ظالم ہو، زانی ہو، قاتل ہو، جواری ہو، جو کچھ بھی، اس کی حکومت کو ہم مانیں گے، صحیح مانیں گے، صحیح تسلیم کریں گے، یہ ان کے یہاں اصول۔ تو آج کی حکومت صحیح ہے تو آج جتنے بھی کورٹ ہیں وہ سب حاکم ہمارے یہاں کے نہیں، حکومت نفس سے ملتی ہے، امامت نفس سے ملتی ہے، اور حکومت کے لیے یا امام ہونا چاہیے یا نائب امام ہونا چاہیے۔ اب یہ جو کورٹ بنائیں گے جو پچھلی دفعہ آ گیا، ان کے کورٹ صحیح، لیکن اصول دونوں کے یہاں ایک ہی ہے، اہل سنت اور اہل تشیع، کہ حاکم کی طلاق نافذ ہے، حاکم کو حق ہے طلاق دینے میں۔ اب غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ایسی طلاقیں بڑھتی جا رہی کہ لڑکی کورٹ میں جا کے طلاق لیتی، یعنی بالکل پتہ ہی نہیں یہ مسئلہ، معلوم ہی نہیں یہ مسئلہ، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے وقت میں فیصلہ کرنا کہ جب وقت بھی نہ ہو یہ مسئلہ بتانے کا، کیونکہ اکثر ایسا ہوا کہ طلاق بھی لے لی گئی، دوسری شادی بھی ہونے والی تھی، نکاح پڑھنے کے لیے لے کر گئے، بارات بھی پنجاب سے آ گئی ہے، جگہ بھی چڑھی ہوئی ہیں، پوری ساری تیاریاں مکمل ہیں، اور ان سے پوچھا کہ لڑکی کے باپ نے آ کر کہا کہ چلے مولانا لڑکی سے اجازت دے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ذرا فارم لے کے آئیے، کون سا فارم، ہمارے یہاں دو فارم ہیں آپ کو کون سا فارم چاہیے، تو میں نے ایرس سے پوچھا کون سے دو فارم، ایک کہا کہ ایک تو وہ جو پہلی شادی ہوئی تھی اس کا فارم ہے، یہ نئی شادی کا فارم آپ کو کون سا چاہیے، تو بڑا تعجب ہوا، وہ پہلی شادی اس کا فارم لے کے آئے، پتا چلا کہ کون سے طلاق ہوئی، اور جب یہ بتایا کہ اب یہ طلاق اگر کورٹ سے ہوئی ہے تو یہ طلاق غلط، اور یہ لڑکی کسی کی منصوبہ، ہم تو نکاح نہیں پڑھ سکتے، تو سارے کی ساری برات کہ ہمارا اتنا کرایہ خرچ ہوا، ہماری اتنی جگہیں ہو گئی، آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، جان بچانا مشکل ہو گیا، یہ گزرا ہوا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایسا ہی ایک اور واقعہ بالکل حال میں پیش آیا کہ ایک شخص کی بیٹی کی شادی تھی، وہ آئے ہمارے پاس کہ آپ کو نکاح پڑھنا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے تو میں بہت کم پڑھتا ہوں نکاح، لیکن وہ بہرحال بیچارے بہت ہی پریشان حال بومی تھے، میں ان کی حالت کو جانتا تھا، اور پھر پتہ نہیں کیسے باتوں باتوں میں یہ بات نکل آئی کہ بچی نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں اور بڑی پریشانی دیکھی ہے، آپ دعا کریں کہ خدا اس کی آئندہ زندگی ٹھیک کرے، اور میں نے ہمدردی میں پوچھ لیا کہ کیا پریشانی دیکھی، کہا پہلا شوہر ایسا تھا اور ویسا تھا، بڑی مشکل سے کورٹ کے ذریعے طلاق ملی، چاہے وہ ایک ہفتے پہلے انہوں نے بتا دیا، عین وقت پر میں مار کھانے سے بچ گیا، ورنہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا، ایک ہفتے پہلے انہوں نے بتا دیا، میں نے سنا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ طلاق ہی غلط ہے، یہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، چاہے آپ اپنی جگہ صحیح ہو کہ آپ کی بچی مظلومہ، لیکن طلاق غلط، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ خیر انہوں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے زحمت سے بچا لی، مگر وہ تو زحمت سے بچ گئے، دوسری زحمت اس صورت میں نازل کہ اسی شام وہ لڑکی جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی، اور داخل ہونے کے بعد بالکل آپ سینے پلٹ کے کہ آپ نے کیسا مسئلہ میرے والد کو بتایا، کہ پورا میرا جو کچھ پلان تھا وہ سارا درہم برہم ہو کے رہ گیا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بہرحال آپ مسلمان ہیں, آپ کون سے قانون کی روشنی میں بات کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بہرحال میں شیعہ ہوں, جو بھی ہمارا مسئلہ ہے اس کی روشنی میں بات کر رہی ہوں. آپ مجھے جاہل نہ سمجھے, میں نے بی اے کیا ہوا, آپ بتائیے کہ مسئلہ کہاں سے نکلا. ان کو باقاعدہ کتاب رکھ کے مسئلہ بتایا گیا. تو وہ کہنے لگی کہ کیا یہ مسئلہ فقط میرے لیے آیا؟ نہیں, آپ کے لیے تو نہیں آیا, ہر عورت کے لیے آیا کہ جو اس طرح کرے. کہا کہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ گئی, آدھے گھنٹے کے بعد ایک دوسری عورت کو لے کے آ گئی. کہا کہ ان کی بھی تو اسی طرح شادی ہوئی, آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ میری شادی کے موقع پر آپ بیچ میں کیوں پریشانی میں ڈال رہے ہیں؟ تو حیران ہو کر میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے, کون سی بڑی نازل ہو رہی کہ ان کی شادی ہو رہی. ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ؟ کہا کہ بالکل اسی طرح شادی ہو گئی. آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی, وہ تو ہو نہیں گئی, ہم تو زندگی گزار رہے ہیں, بچے بھی ہو گئے. کیسے آپ نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتی؟ یہ بالکل حال کے واقعات میں بتا رہا ہوں کہ مجھے جب باہر سے آئے, مجھے ایک مہینہ ملا کراچی میں, اس میں بیک وقت بھی دو کیے تھے آگے تین دنوں کے ساتھ کے ساتھ. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لوگوں میں اس مسئلے کے اندر کتنی ناواقفیت اور کتنی یہ حالت. اس لیے یہ مسائل بھی جاننا اور سمجھنا بہت ضروری. آپ یہ نہ سوچیں کہ آج یہ مسائل سمسٹر میں بتائے جائیں جو ہمارے کہاں کام آئے. مجھے خود آج کے بارے میں بھی معلوم, یعنی خوجا کمیونٹی کے دو یتیم کیس جو عدالت میں اس وقت لڑے جا رہے ہیں اور عدالت کی طلاق کی بات ہو رہی. اس لیے یہ دو تین مسئلے بہت اہم ہیں کہ حاکم شرع کو کتنا اختیار ہے طلاق دینے کا. علماء صرف تین موقعوں پر بتاتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہو, نمبر دو یہ کہ اس کو نام و نقصان نہیں مل رہا ہو, اور نمبر تین یہ کہ اس کا شوہر غائب ہو گیا اور کوئی اطلاع نہیں آ رہی. اس میں سے جو تین چیزیں آپ کو بتائیں, اس میں سے پہلی دو چیزیں تو بہت اہم ہیں کہ نام و نقصان اگر شوہر نہیں دیتا ہے, چاہے کوئی اور ظلم نہ کرے, تب بھی حاکم شرع اس کو طلاق, اس کی بیوی کو طلاق دے سکتا, اور اگر ظلم کر رہا ہے تب بھی طلاق دے سکتا. مگر حاکم شرع کو فتافت حق نہیں ہے طلاق دینے کا. یہی تو فرق ہے امام اور غیر امام میں. امام کا تو حق ہے, پیغمبر کا تو حق ہے, حاکم شرع کو حق نہیں. حاکم شرع پر واجب کہ وہ پہلے اس شوہر کو بلائے گا اور اس کو مجبور کرے گا کہ تم طلاق دو. حاکم شرع طلاق نہیں دے سکتا. اسی لیے اگر لڑکی والے غلط طریقے سے کیس جا کے پیش کریں حاکم شرع کے سامنے, جس سے وہ یہ ظاہر کریں کہ لڑکا آنے کو تیار نہیں یا کبھی نہیں آئے گا, یا کوئی اور ایسا دھوکہ دیں, اور حاکم شرع طلاق دے گئے تو وہ طلاق نہیں ہوئی. وہ لڑکی جو ہے جس کو آغاز خمینی نے لکھا کہ بینہا و بین اللہ, وہ تو جانتی ہے کہ میرے اور اللہ کے بیچ میں کیا معاملہ. حاکم شرع طلاق دے دیجیے تو بالکل بیکار. سر ایسا ہوا ہے اکثر کہ لڑکی والوں نے جا کے کہہ دیا کہ وہ آئے گا ہی نہیں, آپ طلاق دے دیں, یہ سمجھ کر کہ حاکم شرع طلاق دے سکتا. جی نہیں, حاکم شرع پہلے بلائے گا اس لڑکے, وہ نہیں آ یا آ جائے اور تیار نہ ہو تو اس کو مجبور کرے گا. اس کے باوجود وہ نہ مانے تب حاکم شرع کو اختیار ملے گا طلاق دینے. اس سے پہلے اس کو اختیار نہیں مل سکتا, اور اگر اس نے اپنا اختیار استعمال کیا تو وہ غلط, وہ طلاق نہیں. یہ مسئلہ تھوڑی تفصیلات کے ساتھ بعد میں آئے گا, پہلے آ جائیے جو اصل مسئلہ پچھلی دفعہ غلط فہمی پیدا کر گیا. ہماری فقہ میں یہ مسئلہ انتہائی مشکل مسائل میں سے, بلکہ ہماری بھی نہیں, تمام مسلمانوں میں یہ مسئلہ انتہائی مشکل مسائل میں سے, کہ ایک عورت جس کا شوہر غائب ہو گیا, اب اس کی بیوی کیا کرے, اس کے لیے کیا مسئلہ, اس کی بیوی کی کیا ذمہ داری ہے؟ چوتھی میں مسئلہ نہیں ملے گا, اس لیے آپ کو توجہ سے سننا. شوہر غائب ہو گیا, کوئی خبر نہیں دے رہا, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جان بوجھ تو نہیں آ رہا, یا ہو سکتا ہے اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا, گیا تھا اور غائب ہو گیا, اس کا مسئلہ الگ. یا جس جہاز پہ گیا تھا وہ جہاز ڈوب گیا, پتا نہیں چلا کہ وہ زندہ بچا یا مر گیا, اس کا مسئلہ الگ. پرانے علماء کہتے ہیں, آج کے مراجع کوئی اور کوئی نہیں, دونوں ایسی بات کہہ رہے ہیں. کوئی بھی غائب جو اپنی بیوی سے رخصت ہو کے گیا اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی, اس کا کیا مسئلہ, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتے حنفی میں یہ مسئلہ بہت مشکل مسئلہ ہے. وہاں وہ کہتے ہیں کہ بیوی کو 20 سال یا 30 سال انتظار کرنا ہوگا. چنانچہ اس ایک مسئلے میں تمام حنفی حضرات مالکی فقہ پر عمل کرتے ہیں, کیونکہ مالکی فقہ وہی کہتی ہے جو ہماری فقہ کہتی ہے. اب ہماری فقہ کیا کہہ رہی ہے وہ سمجھ لیجیے, کہ اگر شوہر غائب ہو گیا, اسے کہا جائے گا محفوظ الخبر, جس کی خبر محفوظ ہو گئی, فقدان ملی میرے لیے اس کی خبر کہ وہ کہاں کدھر, اس کا کیا مسئلہ. اس کا مسئلہ یہ کہ اگر اس کا مال موجود ہے شہر میں کہ جس سے اس کی بیوی کو نان و نقصان مل سکتا ہے, تو اس کی بیوی پر واجب ہے کہ وہ صبر کرے, چاہے مرتے دم تک صبر کرنا پڑے. وہ اگر مال ہے شوہر کا, شوہر تو غائب ہو گئے, لیکن اس کی جائیداد ہے یا کاروبار ہے یا مکان ہے یا دکان ہے یا بینک بیلنس ہے, کوئی اس کا مال ہے کہ جس جس سے اس عورت کو نان و نقہ مل سکتا, تو واجب ہے اس عورت کے اوپر صبر کرنا, چاہے وہ حرج ہی میں کیوں نہ مشکلہ ہو جائے, پریشانی ہو رہی ہے اس کو بغیر شوہر کے زندگی گزارتے ہوئے, دوسری شادی کر سکتی ہے, اکیلے نہیں رہ پا رہی, تب بھی حرج نہیں ہے, تب بھی یہاں پہ نہیں چلے گا حرج کا کام, حرج کی وجہ سے حرام حلال ہو جاتے ہیں, یہاں نہیں چلے گا کام, بلکہ صبر کرنا اس کے لیے واجب ہے, سوائے اس کے کہ موت کی منزل آ جائے تو دوسری بات, ورنہ اس پر واجب ہے صبر کرنا. حرج میں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم برداشت تو کر سکتے ہیں پریشانی, مگر بہت مشکل ہوتی, اسلام کہتا ہے کہ کیوں اتنی زحمت میں اپنے آپ کو ڈال دیا, مگر اس موقع پر زیادہ اپنے آپ کو زحمت میں, یہ عورت سے ایک تقاضا کر رہا ہے اسلام, اگر اس کے شوہر کا اتنا مال ہے کہ نان و نفع مل سکتا, یا اس کے شوہر کا کوئی رشتے دار نان و نفع دینے کو تیار, ٹھیک ہے شوہر کا مال نہیں, مگر شوہر کا ولی بھائی ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کا باپ, وہ اتنا پیسے دے رہا, اب عورت کو صبر کرنا, حاکم شرع بھی اس کے معاملے میں نہیں بول سکتا, چاہے 50 سال کیوں نہ گزر جائے, یہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی ہے, اس کو اسی طرح سے رکھنا, یہاں تک کہ اس کی موت آئی, یا شوہر سے مرنے کی اطلاع دے, شوہر اگر مر گیا اطلاع دے پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے, اس کا وفا کر کے دوسری شادی کر سکتی, ورنہ اگر نان و نفع مل رہا چاہے شوہر کے مال سے یا کوئی اور دینے کو تیار, عورت کے لیے صبر کرنا باقی, یہ بات ہو. اب دوسرا مسئلہ کہ نہیں اتنا پیسہ نہیں ہے, نان و نفے کا پیسہ نہیں, یا ہے مگر اس کو نہیں مل رہا, شوہر کا باپ قبضہ کر کے بیٹھ گئے نہیں دے رہا ہے اپنی بہو, یا شوہر کے بھائی قبضہ کر کے بیٹھ گئے نہیں دے رہے ہیں اپنے بھاوج کو, یا ہے نہیں پیسہ, اس صورت میں پھر یہ عورت حاکم شرع کے پاس اپنا معاملہ لے کے جائے, اگر حاکم شرع نہیں ہے تو اس کے وکیل کے پاس اپنا معاملہ لے کے جائے, حاکم شرع تک اس کیس کو رکھے, اب حاکم شرع کی ذمہ داری ہوگی, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 سال کا عرصہ دے, 4 سال حاکم شرع 4 سال کی مہلت دے, اس 4 سال میں یہ حاکم شرع کی ذمہ داری عورت کی ذمہ داری نہیں, کہ وہ اس کے شوہر کو تلاش کرے, 4 سال تک تلاش کیا جائے گا ساری دنیا, اور 4 سال کی تلاش کے بعد بھی اگر کوئی اطلاع نہ مل سکی تو پھر حاکم شرع پھر بھی طلاق نہیں دے گا, بہت مشکل ہے حاکم شرع کی طلاق, 4 سال کے بعد بھی اگر کوئی اطلاع نہ مل سکی تو حاکم شرع اس کو مردہ قرار دے گا, اور لیکن وہ مردہ ہے نہیں, مردے کی معنی سمجھا جائے گا, اور اس شوہر کے ولی کو بلایا جائے گا کہ تم طلاق دو اپنے اس مرد کی طرف سے جس سے تم ولی, حاکم شرع طلاق نہیں دے سکتا, اسے حق نہیں, ولی کو بلایا جائے گا 4 سال کے بعد, دو صورتیں کہ نان و نفقہ اگر نہیں صحیح سے مل رہا, اگر اس میں بھی نہیں ایک مرحلہ اور بیچ میں آ جائے گا, پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیں کتنا مشکل اور پیچیدہ مسئلہ اور جاننا بہت ضروری ہے, یہ کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو اردو کتابوں میں, کہ پہلا تو یہ کہ نان و نفقہ ملتا ہے تو ٹھیک, نان و نفقہ نہیں ملتا ہے تو پھر یہ کہ وہ حاکم شرع کے پاس ہے, مگر نہیں ابھی بیچ میں ایک مرحلہ اور, کہ اگر نان و نفقہ نہیں ملتا اور وہ عورت صبر کر کے رہ سکتی ہے, کسی طرح نان و نفقہ بھی نہیں مل رہا ہے پھر بھی وہ گزارا کر سکتی ہے, تو یہ اس پر واجب ہے. تیسرا مسئلہ کہ نہیں نان و نفقہ بھی نہیں مل رہا ہے, صبر کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں, یا حرج ہو رہا, یہاں حرج کام آئے گا صبر کرنے, تب پھر وہ حاکم شرع کے پاس آ جائے تیسرے مرحلے. اب یہاں 3 مرحلے, اب حاکم شرع کے سامنے کیس پہنچے, حاکم شرع کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, بلکہ اس پر واجب کہ وہ 4 سال کی مہلت اس عورت کو دے, اور اس کے بعد چاروں طرف تلاش اور جستجو کرا جائے, اس کا ایک طریقہ ہے خاص, اگر موقع ملا تو آج کی تقریب میں بتا دوں گا, ورنہ یہ کہ پھر کبھی آ جائے گی, 4 سال تک تلاش اور جستجو کرنا, 4 سال کی تلاش کے بعد اگر کوئی اطلاع نہ مل سکے, نہ نفیا نہ اس بات پر, نہ تو یہ اطلاع ملی کہ وہ مارا گئے, نہ یہ اطلاع ملی کہ وہ زندہ, نہ ہاں نہ نہ کوئی اطلاع نہیں ملی, تو پھر حاکم شرع اب طلاق کے معاملے کو بڑھائے گا, مگر خود طلاق نہیں دے سکتا, بلکہ شوہر کے ولی کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ تم طلاق دو, تم اسے طلاق دو, یا نان و نفقہ دے گا طلاق دو اپنے مال, دونوں میں سے کوئی ایک کام کرو, اگر وہ اب پہلے تو تیار نہیں تھا نان و نفقہ دینے پر, اب تیار ہو گیا بات نہیں رک گئی, عورت کو پھر صبر کرنا, لیکن اگر وہ نہ نان و نفقہ دیتا ہے اپنی جیب سے نہ طلاق دیتا, حاکم شرع مجبور کرے گا, اگر وہ نہیں مانا یا وہ آئے گی, پھر یہ 5ویں مرحلے میں جا کے حاکم شرع کو اختیار ہے کہ وہ سیغہ طلاق کو جاری کرے, تو یہ کیس 5 مرحلوں میں جا کے مکمل ہوگا, جس میں بیچ میں 4 سال کی مہلت مدت بھی شامل ہے. اچھا اب اس میں یہ تو اس وقت ہوا جب 4ویں مرحلے میں حاکم شرع کو کوئی اطلاع نہیں ملی,
نہ موت کی نہ زندگی کی، سب کی پروسیجر. اگر جیس میں اطلاع ملے گی تو اب دو قسم کی اطلاع ملنی ہوگی، یا موت کی اطلاع ملی ہوگی یا زندگی کی اطلاع ملی ہوگی. اگر موت کی اطلاع مل گئی ہے تو بس حاکم اشارہ کا دخل ختم ہو گیا اس مسئلے سے. حاکم اشارہ عورت کو اطلاع دے گی کہ تمہارا شوہر مر گیا، اب حاکم اشارہ کے ختم ضرورت ہی نہیں. جب مر گیا ہے شوہر تو یہ عورت اپنے شوہر کا اطلاع وفات رکھے گی اور اس کے بعد پھر جاتا ہے. اور اگر اطلاع مل گئی کہ تمہارا شوہر زندہ ہی صورت ہو نا، یا تو کوئی اطلاع نہ ملی تو ولی کو بلا کے اس سے طلاق مانگی جائے گی. اگر وہ طلاق نہ دے پھر پانچویں مرحلے میں حاکم اشارہ طلاق دے. اور اگر چوتھے مرحلے اطلاع ملے گی، اب اطلاع یا موت کی ملے گی یا زندگی. اگر موت کی اطلاع ملی کہ مر گیا ہے وہ شخص تو ٹھیک ہے، عورت اب حاکم اشارہ کی محتاج نہیں ہے، وہ آزاد ہے. اور اگر زندگی کی اطلاع ملی، مسئلے سے مسئلہ نکل رہا ہے، جس کو بہرحال آپ چوتھے مرحلے پہ حاکم اشارہ نے تلاش شروع کی، یہاں پہ آپ ایک تری شاخہ بنائی اطلاعی فیصلے اس میں تین نتیجے ڈالے تھے. اس کے بعد یا کوئی اطلاع نہ ملی، یا موت کی اطلاع ملی، یا زندگی کی اطلاع ملی. اگر کوئی اطلاع نہ ملی تو سلا وہ طریقہ جو بتا دیں. موت کی اطلاع ملی تو کوئی دخل نہیں حاکم اشارہ کا، جاؤ تم کو بدلا رکھو شادی کرو. دو مرحلے، تیسرے جو صورت بنتی تھی شاخے تھی کہ زندگی کی اطلاع ملی. اب زندگی کی اطلاع مل گئی، یہاں پہ پھر دو مسئلے آتے ہیں، مسئلوں کے مسئلے نکل رہے ہیں. پھر دو مسئلے آتے ہیں کہ زندگی کی اطلاع مل گئی مگر وہ شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرنے کی وجہ سے آنے کو تیار نہیں. پتا چل گیا کہ وہ فلاں شہر میں، امریکہ میں، لندن میں، افریقہ میں کہیں ہے، مگر اپنی بیوی کو ستانا چاہتا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے. آج میں شرح یہاں پہ وہی بات ہو گئی جو شروع سے ہوتی، کہ اگر کراچی میں کوئی شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو کیا ہوگا. یہ پچھلے سمسٹر میں بات آ گئی، وہ ساری تفصیلات وہیں سن لیجیے، دوبارہ نہیں جوڑ رہا ہوں. کہ اگر یہ پتا چلے کہ زندہ ہے اور فلاں شہر میں، بیوی پہ ظلم کرنے کی وجہ سے نہیں آنا چاہ رہا، ظلم ہے یہ کہ چھوڑ کے بیٹھ گیا، آ سکتا ہے نہیں آنا چاہ رہا، پھر وہی پروسیجر چلے گا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق مل جائے گی. اور اگر پتا چلا کہ زندہ ہے مگر آ نہیں سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، مثلا گیا یہاں سے لندن ایئرپورٹ، ہیترو ایئرپورٹ کے اوپر ہیروئن نکل آئی، اس کو 20 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا، پتا چلا کہ زندہ آ نہیں سکتا، کیسے نکل گیا؟ یا یہ کہ کسی کمیونسٹ ملک میں جا کے پھنس گیا ہے، وہاں سے باہر نہیں آ سکتا. یا وہ جس ملک میں گیا وہاں سے کوئی پاسپورٹ ویزے کا چکر ہو گیا، اب وہ دوبارہ اگر واپسی کی کوشش کرے تو اور پرابلم ہوگی. یعنی یا تو قید میں ہے جو میں نے پہلے گزاری، یا قید میں نہیں، لندن میں خوب آرام سے گھوم پھر رہا، باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو ایئرپورٹ پہ پکڑا جائے گا. باہر مجبوری ہے اس کی، بیوی اور مجبوری ہے، وہ بیوی سے ظلم نہیں کرنا چاہتا. اس صورت میں بھی طلاق کی گنجائش نہیں ہے، بیوی کو صبر کرنا، انتظار کرنا، یا تو اس کا شوہر اس کو طلاق بھجوا دے، وہ دوسری بات خود سے، یعنی اس کو خیال آ جائے کہ میں جیل میں ہوں 20 سال، کیسے میری بیوی زندگی گزارے گی، اس کو طلاق دے گی. لیکن اگر وہ تیار نہیں ہے طلاق دینے پر، اور اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے بیوی تک آنے میں، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ آنا چاہتا مگر غلطی یہ تھی کہ جیل میں کیوں گئے، اس معاملے میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بیوی کو ظلم نہیں کرنا چاہ رہا، اب حاکم اشارہ بھی طلاق نہیں دے سکتا. اس عورت کو صبر کرنا ہے چاہے حرج میں مبتلا ہو جائے، سوائے اس موقع کی کہ موت کی بات آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو جائز ہو جائے گا طلاق کا کہ حاکم اشارہ اس کو بھیج کر. تو یہ مسئلہ ہوا کہ جس آدمی کی کوئی خبر نہیں آ رہی اور وہ چلا گیا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر، تو اس میں کیا لمبا چوڑا پروسیجر اور طریقہ کار ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت کم کتابوں میں آپ کو ملے گا، اگر کتابوں میں ہے بھی تو کوئی اور سمے نہیں کا نظریہ نہیں اس مسئلے میں، اور بہت سارے فتوے ہیں علماء سے، وہ تو میں نے بتایا نہیں بلکہ بہت مختصر کر دیا. اچھا یہ ایک مسئلہ. اب اگر یہ جو آپ نے مسئلہ سنا، اس میں جہاں پہ حاکم اشارہ طلاق دے گا، جہاں پہ حاکم اشارہ طلاق دے گا، تو دیکھیے اگر یہ اطلاع ملی کہ وہ موت ہو گئی ہے شوہر، حاکم اشارہ طلاق نہیں دے گا، بیوی عزت رکھتی. یا اگر اطلاع ملی تو زندہ مگر اپنی مجبوری سے نہیں آ رہا، بیوی کو بھی پریشان کرنا چاہ رہا، حاکم اشارہ طلاق نہیں دے گی. یہ جو آپ نے چار مسئلے سنے، اس میں جہاں حاکم اشارہ طلاق دے گا، جب وہ طلاق دے دے گا تو اس کے بعد عورت عزت رکھے گی، مگر یہ اسلام کے اعتبار سے بڑا عجیب عزت ہے، بڑا اچھوتا اور بڑا انوکھا عزت ہے. اس لیے کہ اسلام میں دو عزتیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں عزت وفات، ایک کو کہتے ہیں عزت طلاق. عزت وفات ہے 4 مہینے 10 دن، جو قرآن کی آیت آئی، یہ نص ہے آیت قرآنی. تو جب طلاق ہو کر وفات ہو جائے شوہر کی تو 4 مہینے 10 دن اسے عزت رکھنا، یہ سورہ نساء میں نص آئی ہے. سب وہ تو عزت وفات ہے. عزت طلاق کیا ہے؟ 3 طور، یہ مسئلہ بھی کبھی آیا تھا، 3 طور، تین مرتبہ وہ عورت مینسٹریس سے گزر کے پاس ہوئی, تو جیسے ہی تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ خون آئے گا, یہ تین مرتبہ پاک ہونے کے بعد ویسے ہی وہ عدہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, عدہ طلاق کے اندر عورت بالکل اپنے آپ کو اس شوہر کی بیوی مانتی ہے, اور اس دوران اگر اس کا شوہر آ جائے, عام حالت کی بات کر رہا ہوں عدہ طلاق میں, اگر اس کا شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو بغیر نئے نکاح سے بلا سکتا ہے. عدہ وفات وہ ہے کہ جس میں عورت اپنے شوہر کو مردہ مانتی ہے, چنانچہ دوسرا نکاح کرنا یا زینت کرنا یہ سب حرام ہو جاتا ہے. اس کی مدت الگ ہے, اس کی مدت الگ ہے, مگر یہ والی جو عورت جس کا شوہر غائب ہو گیا, اس کے لیے اسلام نے ایک عجیب عزہ رکھا. اچھا, یہ عجیب عزہ ان لوگوں کو عجیب لگے گا جو مسائل جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ہیں یا جن کو عزے کی زیادہ تفصیلات نہیں معلوم ان کو یہ عجیب نہیں لگے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ عزے ہوتے کیا ہیں, تو عجیب کیسے لگے گا. وہ عجیب ان معنوں میں ہے کہ علماء کہتے ہیں یہ بڑا عجیب عزہ, اس میں اسلام نے عزہ وفات اور عزہ طلاق دونوں کو جمع کر دیا. ان معنوں میں کہ اس کا ڈیوریشن یا پیریڈ تو عزہ وفات والا چار مہینے دس دن, مگر باقی احکامات اس میں عزہ طلاق والے. ایسا نیا عزہ ہے یہ اسلام کے اعتبار سے کہ آدھا یہاں پہ ہے آدھا وہاں پہ. اب جن کو یہ اہمیت پتا ہو کہ عزہ طلاق اور عزہ وفات میں جو مدت ہوتی ہے اس کی بھی اسلام میں ایک اہمیت, ان کو تو معلوم ہے کہ کتنا عجیب عزہ. اسی لیے بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا, کوئی اور کوئی نہیں کہتے کہ یہ عزہ جو مدت کے اعتبار سے وفات والا عزہ چار مہینے دس دن, مگر باقی احکامات کے اعتبار سے طلاق والا عزہ. یعنی اگر اس دوران وہ شوہر جو چار سال یا پانچ سال سے غائب تھا آ جائے, تو وہ فوراً اپنی بیوی کو بغیر نئے نکاح کے, طلاق ہو گئی, بغیر نئے نکاح کے اپنی بیوی بنا سکتا. اس دوران یہ عورت جو وفات کا عزہ رکھے ہوئے, یہ سپوز کر کے کہ شوہر مر گیا ہے چار سال بعد بھی چلا نہیں ہے, مگر یہ زینت کر سکتی, گھر سے باہر جا سکتی, عزے کی کوئی پابندی نہیں وفات والے عزے کی, مگر مدت پر ہی وفات والے عزے کی. تو زینت بھی کر سکتی ہے, گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے, نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں, لیکن مدت وہ وہی چار مہینے دس دن ہے جو موت کی عزے کی مدت ہوتی ہے. اچھا, یہ عدہ اسلام نے اس کے لیے رکھا ہے کہ جس میں آدھا حکم یہاں سے لینا ہے, آدھا حکم وہاں سے لینا ہے. یہ بات مکمل. اب ایک طرح کا مسئلہ کہ عزے کے دوران اگر شوہر آ گئے, تو یقیناً اس صورت میں تو یہ اسی شوہر کی بیوی بن جائے, لیکن اگر عزہ ختم ہونے کے بعد شوہر آئے, اگر عزہ ختم ہونے کے بعد بھی دو صورتیں بنتی, جس نے دوسری شادی کر لی ہے یا نہیں کی, دونوں صورتوں میں مسئلہ ایک ہی. پرانے علماء کا اختلاف, مگر میں اصل مسئلہ ہی جب آپ کے لیے نیا تو وہ اختلاف کو لاؤں گا, آپ اور بچ جائیں. اس صورت میں موجودہ دونوں مستحقین یہ کہتے ہیں, اگر کہ اختلاف بھی کرنے والے علماء آج بھی مگر آگاہ کوئی سمے, وہ کہتے ہیں کہ عزہ مکمل ہو گیا تو جو عام مسئلہ ہے کہ عزہ ختم ہونے کے بعد شوہر کا اپنی بیوی سے کوئی حق نہیں, تو اگر عزہ ختم ہو گیا جو حاکم شرع کی بیوی کرا یا ولی کی بیوی کرا, عزہ ختم ہو گیا وہ شوہر آ گئے جو زندہ نہیں کرائے, اس صورت میں جب تک یہ عورت راضی نہ ہو اس سے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے آزاد. اور اگر یہ عورت آلریڈی دوسرا نکاح کر چکی, اس کے بعد اس کا شوہر آئے, چار سال کے بعد اس نے دوسرا نکاح کر دیا اور آٹھ سال کے بعد شوہر واپس آ گئے, پتا چلا کہ قید میں تھا یا کسی ایران جزیرے میں تھا یا کہیں بھی تھا, اب اس کی بیوی اس وقت دوسرے آدمی کے نکاح میں ہے, تو یہاں پہ کیا مسئلہ چلے گا؟ یہاں پہ مسئلہ یہ چلے گا کہ دوسرا نکاح صحیح ہے, وہ جو شوہر اب آیا اس وقت وہ شوہر کہنا شوہر کے حق میں بیدار ہو گیا, اس کو اپنی بیوی نہیں مل سکے گی. اچھا, اب آپ یاد کریں کہ ایک ہمارے یہاں واقعہ بھی ہے بڑا دلچسپ, بہلول دانا کا واقعہ, بہت دلچسپ واقعہ بھی ہے بہلول دانا کا, لیکن یہی تو بات ہے کہ تاریخی واقعات سے جلدی مسئلے نہیں چلتے. وہ جو واقعہ ہے بہلول دانا, اگر کہ ہندوستان کے ہم اس کو بھی صحیح کر سکتے, وہ جو ہارون رشید نے ایک مرتبہ امتحان لیا اور بہلول دانا نے ہارون کے دربار میں جا کر ایک سوال پیش کیا تھا کہ کون اس کا جواب دے گا, بڑے بڑے علماء تھے جن کو اعتراض تھا کہ دیوانے اور پاگل کو ہارون اپنے برابر کیوں بتاتا, وہ یہی تو تھا کہ ایک شوہر اور ایک بیوی, بہت مشہور واقعہ میں مختصر بتاتا ہوں, ساتھ ایک شوہر اور بیوی بیٹھے ہوئے کہ اتنے میں ایک شخص اس مکان میں داخل ہوئے, ادھر اس نے قدم رکھا, شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے حرام ہوئے. اچھا, اگر سوال کہہ رہا کہ شوہر اور بیوی ایک ساتھ بیٹھے, ایک آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, ایک آدمی اپنے گھر میں روزہ رکھا ہوا, شہر کی بات ہے, نازم آباد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور مدین میں ایک آدمی روزہ رکھا ہوا, اور کھارا گھر کے اندر مثلاً ایک شوہر اور بیوی, کھارا گھر والے اگر برا مانے تو کراچی میں ایک شوہر اور بیوی, وہاں پہ ایک شوہر اور بیوی ہے, نازم آباد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا, کھارا گھر میں ایک آدمی روزہ رکھا ہوا, اور ایک شخص ایک تیسرا آدمی تھرڈ پرسن آتا اور وہ اس گھر پہنچ جاتا ہے نیو کراچی میں جہاں شوہر اور بیوی رہتے, جیسے ہی اس کو دیکھا ویسے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حرام ہو گئے، ویسے ہی ایک دوسرے کے حرام ہو گئے۔ یہ آدمی جو نازم آباد میں نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ٹوٹ گئی، وہ آدمی کے جو کھارگھر میں روزہ رکھا ہوا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، وہ آدمی کے جو ملیر میں مکان بیچ رہا ہے اس کا وہ سودا جو ہے وہ باطل ہو گیا۔ کیا صورت ہے؟ ایک آدمی کا سودا باطل، ایک کا روزہ ٹوٹا، ایک کی نماز گئی اور ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے حرام ہو گئے۔ تو اس کا جواب کوئی نہ دے سکا اس وقت کہ کیا بے چکے واقعات کو جمع کیا ہے بہلول نے، دیوانے سے تو اسی کی توقع، مگر پھر بہلول نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ جواب یہی دیا کہ یہ جو آدمی آیا ہے ابھی، یہ اصل میں اس عورت کا پہلا شوہر تھا، چنانچہ اس طویل عرصے کے بعد، جس چار سال یا آٹھ سال یا بیس سال کی مدت، اس کے بعد عورت نے دوسری شادی کر لی، اپنے مرحوم شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کی جو قضا نمازیں تھیں اس کے لیے نازم آباد میں ایک آدمی کو پیسے دیے کہ نماز پڑھو، فارادر میں ایک آدمی کو پیسے دیے کہ میرے مرحوم شوہر کے روزے رکھو، اور اس کا جو بیٹا ملیر میں رہتا اس کو اپنے باپ کی جائیداد موت کے بعد ملی موت سمجھ کر، چنانچہ اس نے اس مکان کو اپنی ملکیت میں لے لیا، جائیداد ملی اس کو اور وہ بیچ رہا، ابھی تک سب جائز تھا۔ پتا چلا کہ جس آدمی کو مردہ سمجھ رہے ہیں وہ ابھی جو آیا وہ زندہ نکل آئے، وہ آدمی زندہ زندہ ہے، وہ آدمی جیسے ہی پتا چلا کہ وہ آدمی زندہ تو وہ دوسرا نکاح غلط ہو گیا، دوسرا نکاح غلط ہو گیا، چنانچہ شوہر کے لیے دوسرے کے حرام ہو گیا۔ جو آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے تو کیونکہ زندگی میں کسی کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اب تک تو ہم اس کو مردہ سمجھ رہے ہیں، زندہ نظر آیا وہ نماز جو پڑھ رہا ہے فوراً ٹوٹ گئی، کیونکہ نیت کر رہا ہے مرحوم کی، وہ مرحوم کو نہیں۔ اسی طریقے سے جو آدمی روزہ رکھا ہے زندگی میں تو کسی کا روزہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ روزہ اس کا گیا جو اس مرنے والے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ بیٹا جس نے باپ کے مکان کو لے لیا تھا وہ مکان اس کا نہیں رہا، جب تک کہ ایک آدمی زندہ ہے میراث تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ مکان اس کے ہاتھ سے نکل کے دوبارہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اچھا، اب یہ جو ایک بہلول دانا کا واقعہ، اس کو ایسا میں نے کہا کہ یہ فقہ کے اس مسئلے سے تو خلاف ہے، فقہ کا مسئلہ کھولیا خمینی کا پیار صرف پہلی شکل، ہاں نماز روزے اور میراث میں تو ٹھیک، پہلی شکل میں مسئلہ اپنی جگہ یہی ہے کہ اگر حاکم شرع کے پاس جا کر وہ جو شرعی پروسیجر ہے اس کے مطابق عمل کر کے طلاق لے لی گئی، دوسری شادی کر لی گئی اور پہلا شوہر آ گیا، تو یقیناً وہ دوسرا نکاح وہ نہیں ٹوٹے گا، پہلے شوہر کو ہاتھ ملنا پڑے گا، بیوی بہرحال دوسرے شوہر کو ملے گی۔ یہ فقہ کا مسئلہ، بہلول کا واقعہ اس سے ٹکرا رہا۔ البتہ جیسا میں نے کہا کہ کھینچتان کے واقعے کو ہم صحیح کر سکتے ہیں، وہ کیا کھینچتان کرنا پڑے گی، وہ تیسرا مسئلہ، ایک نیا مسئلہ، جو بیان تو آئندہ دفعہ ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت ایسی جگہ بات پہنچ گئی کہ یہی بتا دوں، ورنہ یہ پورا واقعہ بھی بہلول کا مجھے دہرانا پڑے گا۔ وہ یہ کہ ایک صورت اس مسئلے میں، یہ تو آپ نے سن لیا کہ شوہر کی خبر کوئی نہیں، ایک صورت اور ہے اس مسئلے میں کہ ایک عورت کا شوہر غائب ہو گیا۔ دیکھیے یہ بھی بڑا اہم مسئلہ، اس کی تفصیلات بعد میں، لیکن مسئلہ آج اس کا شوہر غائب ہو گیا اور اس کو اطلاع مل گئی کہ میرا شوہر مر گیا، اسے پتہ چل گیا کہ میرا شوہر مر گیا، یقین ہو گیا، یعنی یقین ہوا بلجنا شریفی یقین کے برابر، جو آدمیوں نے گواہی دی کہ تمہارا شوہر مر گیا۔ اب اگر شوہر کے مرنے کی اطلاع آ جائے تو اس کو نہ حاکم شرع کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ طلاق والا، شوہر مر گیا اطلاع ہو، یقین ہو، شک میں یقین ہو، دو آدمیوں کی گواہی اسلام کہتا ہے کہ یقین مانے۔ اب جب موت، پہلا جو مسئلہ آپ نے سنا پورا وہ کیا تھا کہ شوہر غائب ہے یہ نہیں پتا کہ زندہ ہے یا مر گیا، دوسرا مسئلہ کہ نہیں عورت کو پتا ہے کہ شوہر مر گیا مگر وہ اپنی بات کو کہیں ثابت نہیں کر سکتی، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، جو عادل گواہوں نے اس کو چلا دی تھی، چلے گئے وہ عادل گواہ سفر میں سے بتا دی چلے گئے۔ اب اس کے بعد اس وقت کوئی گواہ نہیں ہے کہ اپنی بات ثابت کرے اور جا کے صحیح معنوں میں کہیں سے طلاق رجسٹر کرا، کوئی گواہ نہیں، کہیں بھی جائے گی چاہے کورٹ میں چاہے حاکم شرع کے پاس، وہ کہیں گے گواہ نہیں، لیکن اس کو پتا ہے کہ میرا شوہر مر گیا۔ اس صورت میں بینہا و بین اللہ، اپنے اور خدا کے رشتے کو سمجھتے ہوئے کہ خدا حقائق کو جانتا، غلط غلط نہیں، اس کو حق ہے کہ یہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے عزت وفات کے پاس، تب جب اس کو یقین تھا کہ میرا شوہر مر گیا لیکن اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتی ہے، تمہیں اس کو حق ہے کہ دوسری شادی کر سکتی، البتہ پھر اس نے جو اس صورت میں اگر بعد میں شوہر آ گیا، جب وہ طلاق نہیں ہوئی تھی، پھر اگر شوہر آ گیا تو یقیناً وہ دوسرا نکاح باطل ہو گیا، پہلا نکاح ویلڈ۔ تو بہلول کا واقعہ اگر ہم اس فرض کے لیے مانے تو بالکل ٹھیک ہے، بڑا اچھا واقعہ ہو گیا کہ عورت نے حاکم شرع سے طلاق نہیں لی، اس کو اطلاع ملی کہ میرا شوہر مر گیا ہے، اس لیے اس نے دیانت داری کے ساتھ دوسرا نکاح کر دیا اور پھر اس کا شوہر آ گیا، اب دوسری شادی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور پہلی شادی کرے گی۔ یہ واقعہ بھی ٹھیک ہو گیا، جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ مجھے بتانا ہی تھا، آج 70 منٹ کی جو شروع ہو رہی ہے 75 منٹ کی، مگر کوئی بات نہیں کیونکہ اس سے پہلے 20 کلاسیں ہوتی تھی سیمسٹر میں، اس کے بعد 16 یا 17 ہوں گی، اسی طرح اس کو کور کریں گے۔ یہ آخری مسئلہ، آخری مسئلہ، ابھی آج کا مسئلہ تھوڑا انکمپلیٹ ہے، مگر یہ آج کی حد تک جو آخری مسئلہ ہے وہ یہ یعنی مسئلہ جو میں نے بتایا اس کا ایک بڑا دلچسپ ہے کہ ایک عورت کو اگر اطلاع نہ ملے شوہر کی تو سوائے حاکم شرع کے پاس جانے کی اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کی شادی کا. لیکن اگر اس کو اطلاع مل گئی شوہر کی موت کی وہ کسی کے سامنے ثابت نہیں کر سکتی تو خیر کوئی بات نہیں, وہ خود سے جانتی ہے کہ میرا شوہر مر گیا ہے. بین ابو بین اللہ, اپنے اور اللہ کے درمیان کے رشتے کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی قیامت میں حاضر ہونا تو دوسری شادی کر لے کوئی حرج نہیں, یہ تو بات نہیں ہوگی کوئی حرج نہیں. لیکن اب ایک مسئلہ یہاں پہ آتا ہے, اس کے لیے اس عورت کے لیے ایک احتیاط, اس کو احتیاط واجب ہی سمجھ. احتیاط کیا ہے کہ اس آدمی سے شادی کرے جسے کچھ پتا نہ ہو اس عورت کے بارے میں کہ یہ پہلے اس کا شوہر تھا اور وہ انتقال کر گیا. اب جیسے ہمارے یہاں اگر ہم یہ بات کہیں تو صاحب کیا کہا جائے گا, تو فراڈ ہوگی. اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں شادی کر رہی ہے سب حقیقت بتا دیں, مگر صرف کچھ اور چیز احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسی جگہ شادی کرے جس آدمی کو اس کی پہلی شادی کرنا پتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت کے نزدیک اس کا شوہر مر گیا ہے تو نہ یہ دوسری شادی کر سکتی. وہ جو دوسرا آدمی اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ شوہر بازی کی تو یا تو اس کے نزدیک یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا شوہر مر گیا, یعنی وہ خود اس کے شوہر کے ساتھ تھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا, یا وہ دو عادل گواہ جو اس عورت کو بتاتے گئے اس کو بھی بتاتے گئے, تب تو مسئلہ ٹھیک. لیکن اگر اس آدمی کو کسی کے محلے کا کسی کے فیملی کا اس کے جاننے والوں میں سے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ عورت شوہر والی, اس کے بعد یہ نہیں پتا کہ شوہر مرا یا نہیں مرا, عورت کہہ رہی کہ میرا شوہر مر گیا, عورت کا یہ دعویٰ, تو اس میں کئی قانون بھی آ سکتے. ہم لوگ کہیں مسلم بھی آ سکتا ہے اور کئی قانون بھی آ سکتے, مگر مسئلہ کون سا ہے؟ حقوق و آراس کا مسئلہ, عزتوں کا مسئلہ. ہو سکتا ہے شوہر زندہ, یعنی عورت کو ہم یہ نہیں کہیں گے جھوٹ بولے گی, یہ بھی نہیں کہیں گے, یہ کہیں گے تو باقی ختم ہوگی. پھر تو اگر یہ ہم کہیں کہ عورت جھوٹ بول رہی تو وہ آدمی جو اس سے شادی کرنا چاہتا شادی تو چھوڑے اس پر واجب ہے کہ اس کو دوسری شادی سے روکے, کیونکہ نفوس و آراس کے اندر جہاد واجب ہو جاتا. یہ مسئلہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے سچ بول رہی ہے, اس کو یہ معلوم ہے کہ عورت کے نزدیک ثابت ہو گیا, مگر وہ اس کا مسئلہ. اب میں اگر اس سے شادی کرنے جا رہا ہوں تو میرے نزدیک بھی اس کے شوہر کی موت ثابت ہونا چاہیے, فقط اس کے قول پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے. وہ قانون نفوس و آراز ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں, ہمارے نزدیک بھی ثابت ہونا چاہیے. جب وہ دو آدمی گواہ ہمارے پاس آتے تو ٹھیک, ورنہ نہیں. اسی لیے عورت کے لیے احتیاط واجب ہے کہ اس آدمی سے شادی کرے جس کو یہ واقعہ کچھ پتا ہی نہ ہو, تاکہ یہ مسئلہ نہ کھڑا ہونے پائے. اور اسی طرح اگر اس احتیاط واجب پہ عمل نہ کرے اور اس آدمی سے شادی کرنا چاہے جسے سارا واقعہ معلوم, لیکن اس کے نزدیک شوہر کی موت ثابت نہیں اسلام کے اصول, اس کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ نکالنا چاہے. اگر اس کے نزدیک اس کے لیے ثابت نہیں, عورت کے نزدیک ثابت ہے اس کے نزدیک ثابت نہیں, وہ نکالنا چاہے, تو پہلی ذمہ داری عورت پر ہے کہ تم نکاح ہی اس جگہ کرو جن کو کچھ پتا نہ ہو, اور اس کو بتاؤ بھی نہیں, کیونکہ بتا دو گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا کہ شادی ہونا یقینی, موت جو ہے شوہر کی عمر کی, ان کے لیے ذمہ داری آ جائے گی کہ وہ شادی نہ کرے. اس لیے یہ احتیاط واجب نکاح ہے. کس صورت میں؟ جب عورت دیانتداری سے یہ سمجھ رہی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا مگر اپنی بات ثابت نہیں کر سکتی. یہ بڑا اہم اور بڑا مفید مسئلہ ہے ہمارے موجودہ معاشرے کے لیے. اب کچھ شکے رہتے ہیں, چار سال ڈھونڈنا, کس طرح ڈھونڈنا, کون جا کے ڈھونڈے, کتنے عرصے ڈھونڈے, اگر اس سے پہلے نا امیدی ہو جائے تو کیا حکم ہے, یہ تفصیلات کی بڑی اہم. اور جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اردو کتابوں میں نہیں ہے جبکہ بولیے مبتلا مسئلہ, اس لیے اس کو میں انشاءاللہ آئندہ مکمل کروں گا. ہماری آج کی گفتگو کافی تاخیر کے ساتھ خاصا میں نے ٹائم لے لیا, اختتام کو پہنچ سکی. اب اگر آپ میں سے کسی کا کوئی اہم سوال نہیں تو سوال نہیں کر سکتا. ہمارے لیے دوسرا
مسئلہ
سوال ان کا یہ آیا کہ ایک عورت نے شریعت کے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے بغیر بتائے ہوئے دوسری شادی کر لی, دوسرے شوہر کو یا اس کی فیملی کو نہیں بتائی, اور اس دوسرے شوہر کو جس کو نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا ہے کیا معاملہ ہوا ہے, اس کو یہ پتا چلا کہ اس عورت کا پہلا شوہر جو ہے وہ اس طرح سے مذکور حالت میں ہے, اس کا کچھ پتا نہیں چل رہا, تو دوسرے شوہر کی کیا ذمہ داری؟ عورت نے تو نہیں بتایا, دوسرے شوہر کو معلوم ہو گئی. اچھا اب اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم ہوا, کیونکہ اس میں دو مسئلے. اگر صرف اس لیے معلوم ہو کہ اس نے دیکھا کہ عورت کماری نہیں, تو یہ پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے چکر میں کوئی عورت ہے. کنواری نہ ہونے سے یہ پتا نہیں چلتا کہ اس کا شوہر چلتا. ہو سکتا ہے کہ وہ عورت طلاق یافتہ ہو, بیوا ہو, یعنی عام سبھی قسم کی بیوا جس کا شوہر اس کے سامنے بھرا ہے, صرف قسم کی بیوا, گروا قسم کی بیوا نہیں, صرف قسم کی بیوا. یا ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق یافتہ ہو, یا ہو سکتا ہے کہ اس کے کنوارے نہ رہنے کی کوئی اور ریزن, بنا کر لیا ہو, گناہگار کی اب توبہ کر چکی ہے تو بالکل, یعنی ہم اس پہ زنا کے الزام نہیں لگائیں گے, یہ بھی حرام. لیکن احتمالات تو بہت سارے, کسی حادثے یا ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس کی یہ حالت ہو گئی. اگر کس وجہ سے اس کو شک ہو رہا کہ یہ شادی کے بعد یہ عورت مجھے کنواری کنوار کرنے کی حالت میں نہیں لگی, تو وہ جو دوسرا دور ہے اسے نہ کچھ پوچھنا ہے, نہ بولنا ہے, نہ تحقیق کرنا ہے, نہ زیادہ نکلنے جانا, وہ تو اس کی کوئی ذمہ داری. لیکن اگر پورا واقعہ کسی اور طرح سے پتا چل گیا, خود یا تو عورت نے بتا دیا, یا یہ کہ جب اس سے شادی ہو گئی اب اس کے بہنے میں بھی آنا جانا ہے, اس کے خاندان میں بھی آنا جانا, پورا کا پورا واقعہ اس کو معلوم ہو گیا, اب کیا اس کی ذمہ داری, اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. شادی ہونے کے بعد, نکاح ہونے کے بعد, جبکہ نکاح صحیح ہوا تو نکاح ہونا یقینی ہے. وہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ نکاح سے پہلے اس کی حالت صحیح تھی یا نہیں تھی, وہ مشکوک حالت ہو گئی, یہ یقین کو ہم لیں گے, اس شک کو ہم چھوڑ دیں گے پہلے والا شک, اگر نکاح کے بعد بات کھل گیا. اور اگر نکاح سے پہلے جب جگہیں چلی ہوئی ہیں اور بارات لاہور سے آگے بیٹھی ہے, اس وقت یہ بات آگے کھلے, تو مسئلہ وہی ہوگا جو نکاح سے پہلے والا مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر یہ شادی نہیں ہوگی. اور نکاح کے بعد اگر بات کھلی تو پھر وہ اپنی بیوی کے قول کو صحیح سمجھ کے اس کو اس کے ساتھ زندگی کو کنٹینیو بھی کر سکتا ہے, اور اگر طلاق دینا چاہے تو اسے کیا ہے, لیکن کس وجہ سے طلاق دینا چاہے تو وہ غلطی کرے گا. اور
جی نہیں ٹھیک ہے, اور کیا سوال کسی جی جو آدمی کے لیے اپنا ہر مہمانہ ضروری ہے یا
سوال یہ آیا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی موت کا یقین ہو گیا تھا, صحیح طریقے سے یعنی عادلوں کی گواہی تھی, اس لیے اس نے دوسری شادی کر لی, مگر پھر اس کا شوہر واپس آ گیا. اب اس شوہر کی کیا ذمہ داری, اگر وہ یہ چاہے کہ میں اپنی بیوی کی نئی زندگی میں کیوں دخل ڈالوں, تو پاکستانی فلموں کا ویلن نہیں ہے کہ نکاح کے وقت پہنچ جاتا ہے, کیوں دخل ڈالوں, جس طرح سے وہ گزارنے گزارنے دو, میری تو زندگی جو کچھ بھی ہو گئی میں دوسری شادی کر لوں گا. وہ ان دونوں کو جدا نہیں کرنا چاہتا, تو کیا اسے یہ حق ہے یا حق نہیں. تو اس میں ایک ہی مسئلہ بنیادی مسئلہ, کہ طلاق لیے بغیر جب بھی کوئی عورت شادی کرے گی, چاہے وہ شادی شریعت کے مطابق بالکل صحیح شادی, طلاق لیے بغیر یعنی ہاتھ میں شرح بھی اس میں نہیں آیا, خود اس نے شادی کر لی اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے, یہ عورت کو حق ہے کہ اگر اس کے نزدیک شوہر کی موت ثابت ہو گئی تو اس کو کسی کے پاس جائے, لیکن پھر شوہر بھی اس بعد میں آ جائے تو وہ دوسری شادی تو خود بخود بیکار ہوگی, خود بخود چھوڑ دے. اگر اس کو شوہر کی موت کی اطلاع ملی تھی, شوہر کی موت کی اطلاع ملی تھی, اس نے اپنے حق کو استعمال نہ کیا ہوتا, پھر بھی حاکم اشارہ کے پاس جاتی, حاکم اشارہ تو نہیں مانتا, کہتا گواہ لاؤ, گواہ تو نہیں, بہرحال وہ نہیں مانتا, لیکن جو بھی پروسیجر تھا اس سے عمل کرتا, کہ چار سال کی مدت کے سب کچھ کرتا, اس کے بعد اگر وہ شادی کرتی, ایک دفعہ سیدھا طلاق جاری ہو جاتا, پہلا شوہر سے نکاح تو ہوا, اس کے بعد طلاق کا سیدھا جاری ہوتا, پھر دوسرا نکاح ہوتا, تو نئے شوہر کو نہ دخل دینے کا حق تھا نہ اس کے لیے بہتر. لیکن اگر طلاق کا سیوا جاری نہیں ہے, موت کی وجہ سے اس نے دوسری شادی کی اور پہلا شوہر آ گیا, تو اب وہ دوسرا نکاح تو غلط ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا شوہر اگر ان لوگوں کی زندگی کو خراب نہ بھی کرنا چاہے تب بھی وہ نکاح تو غلط ہو گیا اس کے آتے. اب وہ جتنا عرصہ رہیں گے وہ زنا کا عرصہ کہلائے گا اس شوہر کی وجہ سے, ورنہ وہ لوگ تو زنا کے مجرم نہیں, ان کے اداروں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ آدمی آ گیا, لیکن اس کو معلوم ہے کہ اب یہ بغیر نکاح کے لوگ رہ رہے ہیں, اور نفوس کا اور عزت کا مسئلہ اسلام میں بڑا اہم, تو اس کے لیے بہران یہ ضروری ہے کہ وہاں جا کے اطلاع کرے, سوائے اس سے کہ فساد کا امکان ہو کہ مارا جائے گا, اس کو نقصان پہنچ جائے گا موت کا, یعنی جو عزت سے اہم مسئلہ زندگی کا, مارا جائے گا تو ٹھیک پھر چھوڑ دے, لیکن اس لیے کہ وہ لوگ خود کی زندگی تباہ ہو جائے یا کیا ہو جائے, اس کو جا کے وہاں بتانا ہے کہ یہ تمہاری شادی غلط ہو گئی. اب پھر اس کے بعد اس کی مرضی, چاہے تو اپنی بیوی کو لے آئے, یا اگر یہ چاہے کہ نہیں وہ شوہر اور بیوی خوش رہیں مطمئن رہیں, تو پھر یہ کرے کہ وہ ان دونوں کو الگ کرے, اپنی بیوی کو اب طلاق دے, طلاق دے واقعہ وہ طلاق کا عدہ ختم ہو جائے, پھر اس کے بعد وہ بیوی اس شوہر سے نکاح کر لے جس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی تھی, تو پورا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بالفاظ یا مختصر کہ جس شوہر کو پتا چل گئے کہ میری بیوی میری ایکشن ہے شریعت پر عمل کرتے ہوئے دوسرا نکاح کر چکی ہے, وہ خاموش نہیں رہ سکتا, کیونکہ عزت کا مسئلہ ہے, نسل کا مسئلہ ہے, اتنا ضرور اس کو دینا پڑے گی. یہ اس وقت نیکی نہیں ہوگی کہ ان کی زندگی کو پرسکون رہنے کو, بلکہ گناہ ہو جائے گا. ہاں وہ ایک سوال یہ آ گیا کہ ایک مسئلہ فقہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر والی عورت کسی دوسرے مرد سے زنا کرے تو چاہے پہلا شوہر اس کو طلاق بھی دے دے, اس دوسرے مرد سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے شوہردار عورت کے ساتھ زنا کیا. وہ مسئلہ یہاں پہ اطلاق نہیں ہوگا. زنا میں اور شبہ میں اس قسم کے موقعوں کو ہم اسلام میں شبہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جان بوجھ کے کسی نے گناہ نہیں کیا بلکہ حقائق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غلطی ہو گئی. تو جو جان بوجھ دوسرے والا سے زنا جان بوجھ کے جو غلطی کر رہی ہے عورت, اس کا مسئلہ یہی ہے کہ دوسرے شوہر سے زندگی بھر شادی نہیں کر سکتی بلکہ شوہر نے زانی ہے. اور جہاں شبہ کا مسئلہ کہ نہ عورت کا قصور ہے, نہ پہلے شوہر کا قصور ہے, نہ دوسرے شوہر کا قصور ہے, وہاں پہ یہ مسئلہ اپلائی نہیں ہوگا. وہاں پہ پہلا شوہر طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ دوسرے شوہر سے شادی کر سکتی. ایک سوال یہ آیا کہ بعض مستحدین اصولوں کو نہیں مانتے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کیا اخباری ہو گئے؟ نہیں, اصولوں کو نہیں ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے اصولوں کا انکار کرتے ہیں. اخباری حضرات ان کو کہتے ہیں جو فقط دو اصولوں کا انکار کرتے ہیں, باقی اصولوں کا انکار کرنے سے اخباری نہیں بنتا. ایک براعت کا انکار کرے کہے کہ نہیں جہاں مسئلہ نہیں معلوم وہاں پہ نہیں احتیاط کریں, برات جاری نہیں کریں. دوسرا تکلیف کا انکار کرے. ان دو اصولوں کا انکار کرے تو اخباری, ان دو کو مان لو اس کے بعد کچھ اصولوں کو مانے کچھ کو نہ مانے تو وہ اصول ہی رہے گا. جو لوگ اصولوں کا انکار کرتے ہیں ایسا نہیں کہ سارے اصولوں کا انکار کرے بلکہ وہ کچھ اصول مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, وہ اصولی ہیں ان کو ہم اخباری نہیں کہیں گے. تو اب اور زیادہ واضح ہوگی بات کہ اخباری کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل اصولوں کو نہ مانے, ایسا نہیں, سارے اصولوں کو مانتا ہے. جتنے اصولوں کو اصولی مانتے ہیں مستحبی فقط دو جگہ پہ اس کے اختلاف, ایک تقلید کے مسئلے پر, ایک براعت کے مسئلے پر. وہ تقلید کی جگہ تقلید کا قائل نہیں ہے, کہتا ہے احتیاط کر, احتیاط کر. مثلا تم کو قرآن و حدیث سے نہیں پتا, احتیاط کر. احتیاط تو ہر آدمی کر سکتا سوائے ان چند مشکل احتیاطوں جو بہت مشکل سے ہو پاتی ہیں یا جو احتیاطیں ٹکراتی ہیں اس کو چھوڑ کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط اور تقلید بھی ختم, براعت بھی ختم, دونوں جگہ احتیاط. اچھا اب یہ کچھ سوالات تحریر میں آئے ہیں کہ اگر یہ یقین ہو کہ دوران نماز کوئی نامحرم بری نگاہ سے دیکھے گا تو چہرہ کھل کر پھر بھی نماز پڑھنا چاہیں تو کیا حکم؟ یہ دائی کے مسئلے میں آ رہا کہ دائی آپ کا کیا ہے, چہرہ کھول نامحرم کو چہرہ دکھانا یا اپنی نماز پڑھنا. تو جب دائی کا مسئلہ آئے گا آئندہ ہی تقریر میں آ سکتا ہے, گزشتہ مسئلے میں مکمل کر رہا ہوں, اس وقت اس کا جواب میں دے دوں گا. ایک سوال یہ ہے اسی طرح اگر نماز میں کوئی دوسرے کو لذت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا اس کی نماز صحیح ہے, یعنی کم سے قربت باقی رہتی؟ یہ بھی ایک طرح سے داڑھی کا مسئلہ ہے, لیکن خلاصہ دونوں میں یہ کہ اگر نماز تو پڑھنا ہی پھر بھی نامحرم سے چہرہ نہیں چھپایا تو آغا رسول والا مسئلہ چلے گا. کہ آغا رسول فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ چہرہ بھی چھپاؤ, احتیاط واجب کی مجرم بنے گی اور نماز غلط نہیں ہوگی. اور آغا خمینی کے فتوے میں نہ احتیاط واجب کی مجرم ہے اور نہ ہی اس کی نماز غلط ہے. البتہ ہاں ایک انہوں نے شرط لگا دی کہ یہ یقین ہے کہ بری نگاہ سے وہ نامحرم دیکھے گا. بری نگاہ سے دیکھے گا تو آغا خمینی بھی کہتے ہیں کہ چہرہ چھپانا, کوئی صاحب تو کہتے ہی کہتے, تو آغا خمینی کے نزدیک بھی چہرہ چھپانا واجب ہے, لیکن نہ چھپائے تو نماز صحیح رہے گی, گناہگار ہوگی. اور اس لذت سے اگر نماز کے بیچ میں دوسرے کو دیکھیں تو نماز صحیح ہے, البتہ گناہ ہوگا دوران اس قصد لذت. ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ آج نماز میں یہ آج یہ یقین ہو کہ جتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں قیام متصل برقو کا خیال رکھے, اب یہ یعنی مسئلہ پتہ چلا کہ اسلام نے صرف قیام متصل برقو کی, اب تو یقین ہے کہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس کا خیال رکھے, مگر شک ہو پچھلی نمازوں کے بارے میں تو استحصاب کے تحت صحیح ماننا. لیکن دوسرا مسئلہ ہے کہ ابھی مسئلہ پتا چلا عمل نہیں کیا اور تو اس صورت میں پچھلی صورت میں کیا مسئلہ ہے, یعنی استحصاب کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اگر اب ہم نے عمل شروع کر دیا ہے, اب یقین ہو گیا قیام و تصویر اور رکوع اور پیچھے کے بارے میں شاید ہے تو اس یقین کو پیچھے تک لے جائیں, لیکن اگر ابھی کوئی نماز ہی نہیں پڑھی ہے اس مسئلے کے بعد تو ابھی تو کوئی یقین نہیں ہوا کسی کے اثر یہاں اس حساب کا قانون ہی نہیں لگے گا یہاں پہ اثر قانون فراق لگے گا یا قانون تجاوز فراق کے لیے تجاوز چاہیے دونوں قانون لگیں گے وہ قانون آپ کو یاد ہوگا پہلے سمسٹر میں بلکہ یہاں تین تین قانون لگ جائیں گے ایک قانون وقت کا ختم ہونا نہیں بعد وقت کوئی بھی شک ہو نماز کے بارے میں ہمیشہ اس کو صحیح مانیں گے نماز سے ختم کرنے کے بعد شک ہو تو نماز کو صحیح مانیں گے اس قیام متصل پر رکوع سے آگے جانے کے بعد شک ہو تو صحیح مانیں گے تو استحصاب کا قانون یہاں پہ صحیح معنوں میں نہیں آتا قانون فراق اور قانون خلاف میں وقت آتا ہے اس لیے اگر صرف کسی نماز کو نہیں پڑھا بھی تک پھر بھی وہ پیچھے کی ساری نمازیں صحیح ایک سوال یہ آیا اب یہ سوال یہاں آپ نے بھی کسی کا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا اس صورت میں نئے شوہر سے علیحدہ ہو کر عزت طلاق نہیں رکھنا ہوگا تو کس صورت میں کیونکہ کئی صورتیں آ گئی پہلے میں تو کئی صورتیں آئی ہیں بنا والی صورت بھی آئی ہے دوسری صورت بھی آئی ہے یہ بہت مہم سا سوال لگ رہا ہے مجھے لیکن میں یہ فرض کرتے ہوئے کہ شاید وہ صورت مانی گئی ہے کہ جب پہلا شوہر آ جاتا ہے اور اسے اپنی بیوی پہ حق مل جاتا ہے ایسے کئی صورتیں اس لیے اگر یہ نہیں ہے تو دوبارہ پوچھ لیجیے گا کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ عورت نے شوہر کو مردہ سمجھ کے دوسری شادی کر لی ہے اور اب پرانا شوہر آ گیا تو یہ نیا نکاح تو گیا وہ پرانے شوہر کی بیوی بن جائے گی لیکن ان کا سوال یہ ہے یہی اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ کیا اسے تو عزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ دوسری شادی جو ہوئی عزہ رکھنا پڑے گا مگر عزہ طلاق نہیں بلکہ اس کا نام ہوتا ہے عزہ شبہ شبہ صبح کا عزہ صبح کا عزہ اگر تو یہ ہوتا عزہ طلاق کی مانند ہے مگر کس اعتبار سے مدت کے اعتبار سے کہ مدت اس کی بنی لیکن اس میں وہ دوسرے شوہر کی بیوی رہنی ہے رجوع کا حق نہیں ہے اس کا نام ہے عزہ شبہ عزہ شبہ وہ عزہ کہ جو اس وقت رکھا جاتا ہے کہ جب عورت کسی شبہ کی وجہ سے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے قربت کی تھی جب عورت کسی شبہ کی وجہ سے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے قربت کرتی تو اس صورت میں شوہر کے پاس جانے کے لیے اسے پہلے عزہ رکھنا پڑے گا جیسے اس کی مثال اور بھی مثال ہے تو ویسے یہاں پہ یہ مسئلہ کم پیش آتا ہے لیکن اخبارات میں اس زمانے میں بہت آتا ہے دلہنیں بدل گئی یہ حدیث لگتی تھی کہ دو بھائیوں کی دو بہنوں سے شادیاں ہوئیں اس کے ساتھ سہاگ رات کو ان کے کمرے میں وہ بیوی چلی گئی ان کے کمرے میں جو بیوی آ گئی اب یہاں پہ دونوں شوہر اس کو اپنی بیوی سمجھ رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری بھاوج بیوی سمجھ رہے تھے اس لیے انہوں نے قربت اختیار کی یہ بھی شبہ اس میں یہ حکم نہیں ہے کہ اب وہ کسی دوسرے شوہر کی بیوی ہوگی نہیں یہ دھوکے کا غلط فہمی میں ہوا ہے یہ اس لیے یہ واپس اپنے اپنے شوہروں کے پاس چلی جائے گی لیکن شوہر کے پاس جا کر ان کو ایک عزہ رکھنا پڑے گا جسے عزہ شبہ کہتے ہیں یہی مسئلہ جہاں پر بھی چلے گا اس کے ساتھ خاصا وقت ہو گیا تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو رہا اس لیے مجھے اجازت دی ہے ان شاء اللہ آئندہ مسلسل سے پانی ہوگی آج کی طرح سے پھر میں اس کو لے کر نہیں آئیں گے ایک مرتبہ ضرور بھیج دیں محمد والے Thank you.